أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. It's an honor and a privilege as always to gather with yourselves for such an auspicious cause, the cause of the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Our ulama constantly remind us that when we rise to this particular challenge and we gather to defend this particular aqidah, then we are rising and gathering to defend the very person of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this work is so blessed that it guarantees the shafa'ah and intercession of the Prophet alayhi salatu wa sallam. It's very inspiring to see that on a holiday weekend like this, you have taken time out to join us. Inshallah, this will be evening of inspiration and learning. And we ask Allah Azza wa Jal to open our hearts up to the truth and to make us the means of guidance for others. I would like to request the ulama that are present in this gathering to join us here at the front, particularly Mawlana Ilyas Barmi and Mawlana Abdurrahman Mehdi. Aage tashreef laye. And we will commence this gathering with recitation of the Quran. I would like to request Qari Abdullah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
The reality is that after a dozen talks tonight, only a dot, a speck, a single iota of light from the verses which have just been recited before you will have been explained and expanded upon. In the verses which you just heard, there are many, many intertwined themes. And amongst them are some huge promises for everybody here. The verse, the central verse, the focal point, if you like, in this recitation is the verse about the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And directly after this, after announcing this, in spectacular fashion, the Quran addresses the believers. Allah speaks to us directly. And then, after speaking to us directly, Allah Azza wa Jalla mentions more virtues of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Grand, majestic virtues. What does Allah Ta'ala say to us? Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O believers, remember Allah abundantly. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا And proclaim His glory morning and evening. So Allah is asking us to express shukr after mentioning the finality of the Prophet ﷺ. In other words, Allah is inviting us to thank Him for giving us Rasulullah ﷺ, who in further verses is described as the son Sirajan Munira, the same words he used for the sun in the Quran. Rasulullah is the spiritual sun of this universe. Thank Allah for this. And then Allah Ta'ala says that in order to assist you to gain recognition and ma'rifah of the grandeur and greatness of Muhammad Rasulullah, Allah has appointed angels to constantly do dua for you so that you can be drawn out from the darknesses of your nafs in this dunya towards the nur that will give you this ma'rifah. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. It is Allah Himself and His angels that constantly send mercy upon you and make dua for you. The angels make dua so that He can take you out from darknesses, different types of darknesses. The darkness of your nufus, the darkness of ignorance, the darknesses of the dunya, the darknesses of the shayateen and the dajjalin in this dunya. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, towards the light, so that you can see Rasulullah is Khatam al-Nabiyyin. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. And Allah is saying that He is merciful with the believers. This is part of His rahmah upon you. So my friends, mere bhaiyo, behno, this is happening eternally, night and day. Allah is sending His mercy upon the believers and His angels are making dua for us so that we get closer and closer and closer to realizing the greatness of Rasulullah and that He is Khatamun Nabiyyin. This is not something, this is the Quran speaking. And the connection between these verses is very evident. Because again, in the next verse, the Quran switches. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhni wa sirajan munira. Ye sab awsaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke. Bahral, more later you continue to benefit from our guests inshallah. Can I request Hafiz Hamza? Hafiz Hamza upar tashreef lae. Hafiz Hamza upar tashreef lae. And Maulana Ilyas tashreef la chuke hain. Aiyye, bismillah. Maulana Ilyas se inshallah na'atiya kalam sunte hain. Maulana Imran, Maulana Abdul Rahman Abid sahab tashreef hain, upar tashreef lae.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durood Sharif mere saath padhiyega, jazakumullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. شاعر کہتا ہے دونوں جہاں میں چرچا ہے ان کا, دونوں جہاں میں چرچا ہے ان کا, تاج نبوت عہدہ ہے ان کا. دونوں جہاں میں چرچا ہے ان کا, تاج نبوت عہدہ ہے ان کا. مرزائیوں کو دت کے بتا دو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ابھی انشاءاللہ ایک ختم نبوت کے عنوان پر جو ایک نعت پیش کروں گا. دعا فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچے عاشق رسول بنا دے. ختم نبوت زندہ باد. آپ بھی پڑھ لو. ختمِ نبوت زندہ باد، ختمِ نبوت زندہ باد، ختمِ نبوت زندہ باد، ختمِ نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان۔ یہ اسلام کی ہے بنیاد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، اللہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بات ہے یہ بالکل ظاہر، کہیں گے ہم اس کو کافر، بات ہے یہ بالکل ظاہر، کہیں گے ہم اس کو کافر، جو بھی کرے گستاخ رسول، جو بھی کرے گستاخ رسول، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہی ہے مومن کی پہچان، کرتا ہے حق کا اعلان، یہی ہے مومن کی پہچان، کرتا ہے حق کا اعلان، سہ لیتا ہے ہر گفتار، سہ لیتا ہے ہر گفتار، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے मनवा कर छोड़ेंगे बातिल का मुंह तोड़ेंगे अज़्म हमारा है फौलाद अज़्म हमारा है फौलाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत है ईमान ख़त्म नबूवत दीन की जान ये इस्लाम की है बुनियाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम
MashaAllah, MashaAllah, la quwwata illa billah. All our young English-speaking folk, I look forward to receiving English poems from you, inshallah, which we can recite in the next jalsa. Anyone going to raise that to this challenge? Koi likhega angrezi mein tarana, inshallah, phir padha bhi jaye. Hona chahiye na? Jawanane khatme nubuwat, Glasgow. Okay, I'd like to request Maulana Imran, who's the Imam and Khatib of the Wishaw Masjid, to present you with a talk in English. Maulana Imran Sahib.
Assalamu alaikum rahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Majid wa al-Furqan al-Hamid ba'd a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي All praises of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala He is Ar-Rahman And he is Ar-Rahim, the most merciful, the most compassionate. And salutations be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who is Khatamun Nabiyyin, the seal of the prophets. There is no prophet to come after our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the Sahaba ikram, bidwanallahi anhum ajma'in. My dear respected brothers and elders, indeed, it is a pleasure that we owe to Allah subhanahu wa ta'ala. He has gathered each and every one of us here for a very important reason. And that reason is to defend the honor and the dignity of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And to acknowledge the fact that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last of all the prophets. Before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came, there was 124,000 prophets who were sent by Allah subhanahu wa ta'ala. From amongst them, 25 the main prophets that are mentioned within the Quran. And the purpose was to guide people towards Allah subhanahu wa ta'ala. And the final prophet was our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as we've said, and as we know, the reason that we've gathered, there is no prophet to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Muslims, as soon as we declare La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and we enter into the folds of Islam, we have responsibilities bestowed upon us. We acknowledge certain beliefs and certain tenets that if we don't believe in them, then we immediately leave the folds of Islam. And one of them is the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indeed, each and every one of us sitting here in our homes and the billions or so Muslims around the world who declare La ilaha illallah will have the love and understand the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if anyone steps out of line who harms or says anything derogatory against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we will all stand up. We will all feel that hurt in our hearts just by saying stuff regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But when it comes to regarding a fundamental aspect of our Islam, the prophethood, the finality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and give the Prophet sallallahu alaihi wasallam the biggest and the greatest of insults by saying there is a prophet to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then that thing will hurt us the most. Why? Because as we know, there are many ayat of the Quran, there are many ahadith in respect to the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in respect to the honor and the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indeed, the whole of mankind is built around the love and the finality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, as we go on through today's program, alhamdulillah, you will hear many of the different aspects again indicating towards this finality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We've already heard one ayat of the Quran, just that one ayat of the Quran directly from Allah subhanahu wa ta'ala will tell us what we need to know about our Rasul sallallahu alaihi wasallam. My dear respected brothers and elders, indeed Allah subhanahu wa ta'ala has given us the most perfect of deen. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. On the occasion of the Hajjatul Wida, Prophet sallallahu alaihi wasallam was revealed these ayats, which said that Allah has perfected the deen. So when Allah has perfected the deen, then there is nothing that can change the deen. The Quran was given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the final book of Allah subhanahu wa ta'ala. Every word, every letter within the Quran is haq. It is the truth. It is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So if anybody goes against these words of Allah subhanahu wa ta'ala, they leave the folds of Islam. My dear respected brothers and elders, who was the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? We need to understand ourselves firstly. Prophet sallallahu alayhi wa sallam was وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. He was a rahmah for the whole of mankind. For the whole of mankind, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a rahmah. And he was a leader for the whole of mankind. He was the leader of the best of the human beings, the Anbiya alayhimu salatu wassalam. You only have to look as far as the incident of Isra and Mi'raj. And just to refresh in our memory, that this was the occasion when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam traveled from Mecca to Jerusalem, and then Jerusalem up to the heavens, up to Allah subhanahu wa ta'ala. In between that, the stop at Jerusalem, what did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam do? We all know very well, what did he do? Jibreel alayhi salam, he takes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by his hands, where 124,000 of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala had gathered, all those that came before Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Jibreel alayhi salam led him to the front. And Jibreel alayhi salam told Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that he was to lead these 124,000 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. That in itself is the greatest of acknowledgments of the greatness of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That in itself is the acknowledgement of the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Where all the Anbiya alayhi salatu wa sallam are gathered in Prophet sallallahu alayhi wa sallam is leading them in prayer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is leading them in prayer. This was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when it comes to saying anything against Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anything insulting, anything derogatory, it hurts each and every one of us. And that is one of the reasons why we have gathered here. Why, when we know that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and someone comes and he claims that he is a prophet of Allah, that he is sent after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we immediately know that this is wrong. And this is not something that's new. Somebody didn't just think of this idea. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam prophesied this. He mentioned this over 1400 years ago, that there would be dajjalun kadhabun, that there will be people, there will be liars who will come and they will claim to be the Prophet of claim to be the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِمَ قَطَعَتْ, that Risalat and Nabuwa is finished. Risalat and Nabuwa is finished. لا رسول بعدي ولا نبي. There's no Rasul, there is no Nabi to come after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Many, many hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned this. Yet some people, they come and they claim this prophethood. It happened at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and it's happening now. And it will continue to happen until the greatest of these Dajjals comes out. And he will be destroyed at the hands of Isa alayhi salam. Now I mentioned the name of Hazrat Isa alayhi salam. Some may be wondering that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the final prophet. What is Isa alayhi salam? Is he not a prophet? Of course he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. But the time of his sharia and his rulings was the time that he was sent towards the Banu Israel. That was his nabuwa, and that was his message, and that was his time of guiding the people towards Allah subhanahu wa ta'ala. When it comes towards the end of times, and again mentioned in numerous ahadith, again mentioned in numerous Quranic ayat, that he will come as a follower of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He will come to uphold the sharia of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And our belief with regards to Isa alayhi salam is he is alive. Allah took him up to the heavens, where he will then, Allah subhanahu wa ta'ala will make him return towards the before Qiyamah as a sign of Qiyamah. He will there be there to destroy the Dajjal. And a person may wonder, how is this possible? This is not how the system of Allah subhanahu wa ta'ala works. But we need to understand that Allah is the Lord, Allah is the Creator. Allah decides what He wants to do, when and how He wants to do it. That is what we say when we say La ilaha illallah. That whatever Allah wills, that is going to happen. That is going to happen, even if the whole world got together. So if the whole world got together to distort the deen, and some of them claim the prophethood, and say that Allah subhanahu wa ta'ala, you know, is not saying that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the truth, is the final prophet, then we know that those people, they are wrong. So Allah subhanahu wa ta'ala can change the system. So it's possible that Isa alayhi salam will be able to come. We know that. We know Allah does everything. So Isa alayhi salam, he will come and he will destroy the Dajjal. And at that time, the hadith mentioned that there will be a time of prosperity. Of prosperity, everything will be good. Many people, most of the world will have accepted Islam. Most of the world will have accepted Islam. It will be a time of peace. Now when it comes to the Dajjal and the liars of this time and age, we only refer to one, the Qadians. And we don't even call them the Ahmadis. Why? Because Ahmad is the name of our beloved Prophet. We call them Qadians, we call them Mizan. Why? Because they have ruled out the fundamental rule of Islam, of prophethood, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the last of the prophets. Any book of ahadith you pick up, any Quranic verse you choose, any stories of the prophets you look into, you will not hear the name of this person called Mirza Ghulam Ahmad Qadian. You will not hear the name, not even an indication. But there are people in this world and this time who know how to distort the deen, who know how to manipulate people's mind. And they will make it look as though that they are saying the truth. And we see that in this age of technology. This age of technology, we go on our internet, we go onto our Snapchat, TikTok, YouTube, and we type in something about Islam. And we see a person, he may not be adhering the appearance of Islam, but his words make sense to us. And we think, this person is right. And we forget about the 1400, the thousands of years before that, the ulama that have come and have studied in depth, and their word is still being heard from today. The words of the prophets are being heard today, and we are blindly following these people. This is the age of fitna. It's very easy to be misled. Type finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You know, I was doing that this morning. I checked on YouTube, finality of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, pick up some points. I checked online. What did you see? You see the people who are distorting the deen. Right at the top, you will see people from this Qadiani movement. Now we don't have a general problem with the Qadianis. We don't have a general problem with just like with the Jews and the Christians. They have their beliefs. But they separate their beliefs. They separate their identities. What we have an issue is when somebody tries to take our identity. Forget when it comes to deen. Just look at ourselves, our family life. If somebody tries to take our name and pose himself as us, we will be up in arms. We will be annoyed. We will make sure we do something about it. This is not a matter of an individual person. This is a matter of deen. And this is why this jilsa and this gathering have been gathered. It's not only in this gathering that we're talking. You will have ulama from China. You will have ulama from Pakistan, from America, from all over the world. And they will be saying exactly the same thing. My dear respected brothers and elders, our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the most greatest human beings ever. That in each and every moment in time, somebody is saying regarding Rasulullah sallam, somebody is saying sallallahu alaihi wasallam. One person is giving adhan, another is reciting that in his salah, durood sharif upon Rasulullah sallam, salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This silsila and this thing of Nabuwa of Prophet sallam didn't just start when Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. It was before even Adam alaihi salam. Even before Adam alayhi salam, it has always been, it is, and it will always remain. And these people who claim, regardless of who they are, you will see over time, nobody will mention them. People will forget about them. There was people at the time of Prophet sallallahu alayhi wasallam, what happened to him? And the thing that a person gets deceived by is sometimes by appearances. Now these Qadianis, they will look like us. They will look like our Mawlanas. Our imam, they will have their beard, they will have their turbans. They will say, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. They will read their salah. But they will still claim that the Messiah and Mirza is the prophet. Mirza himself was very confused personnel. Yes, if you've seen the pictures, he had a beard, he had a turban. And when he came and he gained popularity, you know, popularity is something changes the mind of a person. He thinks he's way beyond everybody else. As soon as it becomes a little bit popular, 3 followers, you know, you have all these followers on all these social platforms. You know, a person with 100 followers, when you speak to another person, how many followers you got? I've got 1,000. How many you got? I've got 2,000. And the more you go, the more the person, oh my God, I've got so many followers. And then they start spewing stuff that are not even, you know, intellectually correct. This was the case of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. He gained this popularity, and then he started to claim so many different things. He was confused himself. And this has continued, this chain has continued. You know, and we can keep on talking about this, we can keep on referencing Rasulullah in many different ways. We can talk about different aspects of Rasulullah's life. But alhamdulillah, there are other ulama here as well. Inshallah, they will enlighten us as well. I ask everybody, may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to act upon what has been said. May Allah subhanahu wa ta'ala create the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in our hearts and help us to adopt the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May he bring back the people who are away from the deen, whatever aspect, if they're non-Muslims, if they're Muslims, again, may Allah subhanahu wa ta'ala bring them closer to Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to wa akhir da'wana alhamdulillah.
Jazakumullah khayran. Mawlana covered a lot of ground there. May Allah subhanahu wa ta'ala accept and grant us tawfiq to benefit from what he said and to remember what he said. Let me ask you a question. In this gathering of Muslims, what do you think if in a gathering like this or in a masjid, in a Muslim community, and we're talking about the 15th century Hijri, 14 and a half centuries have passed since the Hijrah. This is a long time away from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A long time from the time of the Sahaba radiallahu anhu. It's not a time in which people necessarily have as much knowledge about Islam as they might have had a few centuries ago. We're moving away, not closer, unfortunately. But even today, hypothetically, If in a local masjid, the imam ascended the minbar and he said, "We're going to make some changes in deen from today. Would you accept this?" Would you accept it if he had a beard and a turban? Well, some of you say yes, and some of you are silent. Would it give him authority though? No. And this is the point, this is dajjal. So, I mean, you can go to the fancy dress shop and you can buy a beard and just put it off, stick it on. It doesn't prove anything. There is no doubt that the beard is from the sunnah and teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أَوْفِرُ الْلُّحَى. Our Nabi instructed that we lengthen our beards. But the fact that a person has a beard or a turban is not a proof that there's iman in his heart. So, if somebody wants to increase or decrease the raka'at of salah, can they do that? No. Can they add anything to deen? Can they take anything away? No. Nothing can be added, nothing can be taken away. Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Maulana alluded to this ayah. This deen is complete and it's perfect. You cannot add anything and you cannot take anything away. If we look at the biography of Ghulam Ahmad Qadiani, he was born into a Muslim community. And as a child, he was taught Persian and Arabic. And he grew up to be considered to be a preacher, a speaker. He would give lectures. And as an alim, he looked like an imam of a masjid. And then you see the stages. At one stage, he claims to be a mujaddid, a reviver of deen. And so there's some momentum now. And you see that he doesn't follow the fuqaha of the ummah. He's a freelancer, a free radical, as you might say. He follows his own instinct. So if you combine the two together, the tajdeed of deen, moving away from the Salaf Salihin, reviving the deen, or claiming to, but moving away from the trodden path. Then you see a stage in which he goes past claiming to be a mujaddid, and he claims to be Mahdi. Mahdi. There are plenty of people through the centuries who claim to be Mahdi. Imam Mahdi. Who is Imam Mahdi? There are four people who have ruled over this planet globally. Two believers and two otherwise. The two believers, Suleiman alayhi salatu wasalam and Dhulqarnain. And the two others, Nimrod and Bukhtinasar. The fifth one will be Imam Mahdi from this ummah. And this will be a person from the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, from the Sadat. His name will be the name of Rasulullah alayhi salatu wasalam. His mother's name will be the name of the mother of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. And he will be recognized by the pious people of the time in Makkah while doing tawaf. This is why from time to time, someone who's the heat has got to their head, you'll find a person standing up in the haram saying, "Ana al-Mahdi," and someone arrests him and leads him away. When the actual Mahdi will come, he won't be arrested. The people will follow him. So this is some detailed mention of what is mentioned in the Sunnah. So he then claimed to be Mahdi. And then he moved forward and he claimed to be Masih. Masih, the Messiah, referring to Isa alayhi salatu wasalam. And in order to prove his point, it became necessary for him to say that Isa alayhi salatu wasalam is not the person intended here in those promises. So he claimed to be Ahmad. Mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. And in fact, he even claimed to be, at the stretch of his imagination, Maryam and Isa alayhi salam in the one. And he claimed to have conceived himself from himself. This is all documented in the broadly, easily available, reliable literature of what is documented from his own pen. And then he moved on from calling himself Masih, and he claimed to be a prophet. And remember, all this time he's on his minbar, He's on his minbar and people are following him. Subhanallah. Yahdi man yasha'u. Yudillu. Yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u. Allah guides whom he wills and he misguides whom he wills. And then, not only did he claim to be a prophet, and not only did he say that those who don't follow me are disbelievers, at one point he even claimed to be superior to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, beard or no beard, turban or no turban, followers or no followers, a person is not a Muslim bil ijma'i, by the Quran, by the Sunnah, by the ijma' and consensus of the Ummah, and by the proof of common sense and al-aqlu salim, if they deny the finality of the Prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this is the fitna, this is the problem. So we need to be aware that a person is not a Muslim just because he looks like a Muslim. Doesn't mean that you shouldn't follow the Sunnah. But at the core is the Iman. And everything else is the fruit of that Iman. This is why Iman, the mu'min, is described like a tree. Like the date palm. And the branches, shu'abul Iman. Bid'un wa sittuna shu'ba. Or bid'un wa sab'una shu'ba. Both narrations. Over 60, over 70 branches of Iman. These are the a'mal of deen. So the Iman has to be there for the a'mal to be reliable. So let's proceed. Now the next speech will be in Urdu. And if you, even if you're not a speaker of Urdu, if you listen carefully, every Muslim knows so much Arabic, and Urdu is at least 50% Arabic, if not more. Factually true. Factually true. You will understand a lot of this, inshallah, if you pay attention. And if Allah wills, we'll give you a summary of the next speech will be in English. So, main is waqt dawat-e khitab deta hu Hazrat Maulana Abdurrahman Abid sahab ko Masjid Furqan ki taraf se. Inshallah, wo apne khitab se hame mustafiz farmayenge. Aap zyada ghor se aur tawajjuh se sunen. Jazakumullah.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد علماء الكرام اور برادران اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کے بعد اس مسجد میں دوبارہ ہمیں آمنے سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے بات کرنے کی کا موقع فراہم فرمایا ہے اس لیے کہ درمیان میں کرونے کی وجہ سے ہم اس طرح جمع نہیں ہو سکے لیکن الحمدللہ مولانا عبدالغفور صاحب کی کوششیں اس دوران بھی جاری رہیں اور ہر سال علماء کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اسی تاریخ کو یعنی سال کے آخر یا ابتدا میں جو یعنی آغاز میں علماء نے پیغام دیے ہیں اور وہ باقاعدہ نشر ہوئے ہیں آن ایئر انٹرنیٹ پہ وہ موجود ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اسپیشلی مولانا عبدالغفور صاحب اور مسجد کی جو مینجمنٹ ہیں جو ہر سال یہ مبارک پروگرام کرتے ہیں یقیناً یہ ہماری سعادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازے برادران محترم یہ جو پروگرام آج ہو رہا ہے اس سال میں ایک پروگرام یہاں ہوتا ہے چاہیے تو یہ کہ ہر مسجد میں ایسے پروگرام کبھی کبھی ہوں سال میں اور ہماری مختلف میٹنگیں میں ہوتی رہتی ہیں علماء کی اور یہ بھی کئی بار ڈیسائیڈ ہوا کہ مہینے 2 مہینے کے بعد اس عنوان پہ ختم نبوت کے عنوان پہ خطبہ بھی ہونا چاہیے مساجد سے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جنہیں اس وقت مرزائی جو ہیں وہ دوست بن کے گمراہ کرنے کی یا ان کے اندر یہ گمراہی کی زہر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء نے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے شروع سے، جیسا کہ ابھی آپ حدیث سن رہے تھے مولانا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے دجال آئیں گے کذاب جو نبوت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹے ہوں گے، اور اس کا سب سے پہلا جو مسلمہ کذاب نے جو دعویٰ کیا تھا اور اس کا جو سدباب کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، وارہ یہ 1300 تعداد میں شہید ہوئے، اور اتنی شہادتیں جو ہیں وہ دوسری جو جنگیں رسول اللہ کی زندگی میں لڑی گئی ہیں وہ نہیں ہوئیں، اور یہ جو فتنہ قادیانیت ہے 1953 میں 10,000 سے زائد لوگوں کو لاہور میں مارا گیا، شہید کیا گیا، اور اس وقت بھی علماء نے الحمدللہ مختلف جو سارے ہمارے علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے وہ جمع ہوئے اور اس فتنے کا مقابلہ کیا، علماء نے کتابیں لکھیں، جیلوں میں گئے، اور بعض کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت کا آرڈر بھی ہوا اگر جو اس پہ عمل نہیں ہو سکا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچایا، اور پھر یہ فتنہ جو ہے اس کو 1974 میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس میں بھی علماء کی محنت جو ہمارے علماء پارلیمنٹ میں تھے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا نورانی، پروفیسر غفور صاحب اور دوسرے علماء، آخر یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے، لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ پاکستان کے دستور کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، جبکہ پاکستان کے دستور کے مطابق جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں، اس لیے ملتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے دستور کو مانا ہے، لیکن جو دستور کو نہ مانے اور یہ کلیم بھی کرے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ دن بدن سازشیں کر رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ انتہائی خطرناک اور زہریلا ایک فتنہ ہے جو ایک صاف ذہن کے نوجوانوں کو جا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے اس وقت جو آپ لوگ جانتے ہیں، اور بڑی وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو محنت کرنی چاہیے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے، اور یہ اصل میں جو لوگ ان کے اس فتنے کا شکار ہیں ہم انہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس گمراہی سے نکلیں اور واپس آئیں اس دین کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اور وہ ہے دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئس تو انا وسا کہتے ہیں، میں اور قیامت اس طرح ہیں، پہلے میں آیا ہوں اور میرے بعد قیامت آنی ہے، یعنی میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، بہت سی احادیث اور پرانی آیات ہیں جو آپ علماء سے سنیں گے اور سن چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک قصر نبوت سے تشبیہ دی ہے، ایک محل سے، قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے اور فرمایا کہ ایک محل کی مثال دی کہ ایک بڑا خوبصورت محل کسی نے بنایا اور لوگ آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر یہ لگ جائے تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہ تلک اللہ بنا، میں وہ اینٹ ہوں جو اس نبوت کی کے محل کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اور وہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کو نہ اکھیڑا جا سکتا ہے اور نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں پیچھے چھوڑا اپنی جگہ پہ, اور حضرت علی چاہتے تھے کہ میں بھی جاؤں جہاد میں جہاں میرے ساتھی جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تم یہ نہیں چاہتے, اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑا تھا اور خود گئے تھے تورات لینے, تو اسی طرح ہم جا رہے ہیں جہاد پہ اور آپ میری جگہ پیچھے رہے ہیں. لیکن آگے کیا فرمایا, الا انہ لا نبی بعد, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہارون علیہ السلام تو نبی ہیں اور ایک ہی موقع پہ دونوں بھائی ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون اور نبی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے تم میری جگہ جو ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہارون تھے تم ہو یہاں, لیکن نبی نہیں میرے بعد, لا نبی بعد, کوئی نبی نہیں. تو بہت سی باتیں ہیں. ایک کتاب ہے مسئلہ قادیانیت, مولانا مودودی نے اس کو لکھا اور اس کے لکھنے کے نتیجے میں ان کو 1957 میں سزائے موت کا آرڈر ہوا تھا, اگرچہ وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. وہ بڑی اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے اور بڑا علمی تجزیہ ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی یعنی قرآن نے چار حالتیں بیان کی ہیں جن میں نبی آتے ہیں. قرآن کی تعلیمات پہ اگر ہم غور کریں تو چار حالتیں ہیں جن میں نبی کی ضرورت پڑتی ہے آنے کی. سب سے پہلی کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت ہو جس میں کوئی نبی کبھی نہ آیا, اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی وہاں تک نہ پہنچا ہو, تو ظاہر ہے وہ بچارے اندھیرے میں ہیں تو وہاں ان کو پیغام کی اور دعوت کی ضرورت ہے اور کسی نبی کی دعوت ان تک پہنچی بھی نہیں. تو یہ سلسلہ تو پہلے ہوتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک, ابھی آپ نے سنا, اور ایک ہی وقت پہ کئی نبی آئے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ لا یبقى بیت مدر ولا وبر, کوئی مٹی کا گھر یا کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں یہ دین کا پیغام نہ جائے. اور یہ پہنچا ہے آپ کے, کوئی جگہ باقی ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور اللہ اذان کی آواز نہ گئی ہو اس وقت دنیا میں؟ ہر جگہ یہ پہنچا الحمدللہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچے, نمبر اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں. نمبر دو یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم بلا دی گئی ہو یا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو اور اس کے نقش قدم پر چلنا ممکن نہ ہو تو پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت محفوظ ہے اور یعنی آپ قضاء حاجت کیسے بیٹھیں, یہ بھی سلمان فارسی نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے نبی نے تو ہر ایک چیز بتا دی, کھانا کیسے کھائیں, سوئیں کیسے, طہارت کیسے کریں, شادی کیسے کریں, تجارت کیسے کریں, حکومت کیسے کریں. تو حضور کی تعلیمات محفوظ ہیں, اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات کہ تکمیل دین کے لیے دوسرے انبیاء کی ضرورت ہو اور وہ دوسرے نبی کی مدد کرے جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی. چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وما ارسلنا الا رحمتا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. بوئس تو الى العرب والعجم, میں عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہوں, کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ علماء نے کرنا ہے, مصلحین نے کرنا ہے. علماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور الحمدللہ آج بھی یہ کام علماء کر رہے ہیں, اور ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے. اور خاص کر مرزائی جو ہیں, ان کا ٹارگٹ ہمیشہ اس وقت بھی تھا جب یہ فتنہ شروع ہوا, اور مرزا نے اپنی کتابوں میں بھی علماء کو بڑی گالیاں دی اور بہت برا بھلا کہا ہے, اس لیے کہ اس کی شرارتوں کو تو علماء ہی پکڑتے تھے, عوام کو تو نہیں کرتے تھے. آج بھی وہ مولوی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ علماء کی توہین ہو اور نوجوانوں کو علماء سے دور کیا جائے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا, اور مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں, اور مرزے نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو مجھ کو نہ مانے وہ کافر ہے, اور لا قرآن الا الذی قدمہ غلام المعود, کہ کوئی قرآن نہیں ہے وہ پہلا ہوا ہمارا قرآن, وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ قرآن ہے جو مرزے نے جو ہے لایا ہے, کتاب جو ان کی اس کو وہ کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ یعنی آپ یعنی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ نبی تو آتے ہیں اخلاق سکھانے کے لیے, لیکن مرزا نے جو اپنی کتابوں کے اندر زبان استعمال کی ہے شریف آدمی, اس کو ایسی جگہ پہ بیان نہیں کر سکتا, یعنی گالیوں کی زبان. اور مسلمان خواتین کو گالیاں, مسلمانوں کو کافر فلاں جو مجھ کو نہ مانے, تو نبی جو ہے وہ تو ہے. اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انک علی خلق عظیم, ہے نبی آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں, اور اخلاق کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو اسی اخلاق کو ہم اپنائیں گے, اسی دعوت کو ہم اپنائیں گے, اسی عقیدے کو ہم اپنائیں گے, تو پھر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازے جائیں گے. اس لیے ہمیں جہاں اس وقت دوسرے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں, ان میں سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا, اس لیے ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے, گھروں میں ڈسکس کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے, اور علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان سے بھی سیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو جو علماء اس کام مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں, اس محنت میں, جس طریقے سے بھی کہیں کچھ کام ہو رہا ہے, اللہ قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے, گمراہی کی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.
جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبد الرحمن عابد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کی قیمتی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اسی میں, اس مسئلے میں کسی طبقے کا, کسی مسلمان کا ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا, آج کا سادہ دل مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سے الگ سلیک رہے, اچھا تعلق رہے, سلام دعا رہے. لیکن میرے بھائی, اگر کوئی تیرے باپ کو گالی دیتا ہے, تیری بیوی کو, تیرے بچے کو کچھ کہتا ہے, تو اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ضمیر یہ برداشت کرتی ہے؟ تمہاری غیرت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلمان سے اس کی اپنی جان سے زیادہ تعلق ہے, اور یہ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا کہ جو اسلام پر ہمراہ, زیادتی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے, مسلمان تو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, زیادتی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اسلام کا نام استعمال کر کے کفر کا پرچار کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوئچنگ چینلز اینڈ ٹیونز, لیٹ می آسک یو اے کوسچن. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, حوا علیہ الصلوۃ والسلام, began to live on this earth. Where did they live before they came to earth? Jannat. Where is Jannat? Points to Jannat. Where is Jannat? In which direction? Jannat upar hai. Inda jannatil ma'wa, indaha sidratul muntaha. Jannat is above. It's above. It's next to Jannatul Firdaus is next to the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatul Ma'wa is next to As-Sidratul Muntaha. Jannat upar hai. In order for Adam and Hawa to come onto earth, what did they have to do? They had to come down. Who brought them down? Was there a new spaceship built by the Tesla company? How did they come down? Huh? Kaun laya niche? Allah ta'ala leke aaya. Allah la sakta hai. La sakta hai na? Isme koi shak hai? Koi shak nahi hai. Allah ta'ala brought Adam and Hawa onto earth. Is it difficult for Allah ta'ala to protect them from the elements that He created? No. To arrange for their breathing and their body temperature. When we are created by Allah, in the bellies of our mothers, Allah feeds us. Yes or no? Okay. So Adam and Hawa were in Jannat and they came down onto earth. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was taken on the Isra and Mi'raj. Physically or spiritually? Both. Yes? It was a physical journey. He went from Masjid al-Haram to Al-Masjid al-Aqsa. And from Masjid al-Aqsa, where did he go? Up into the heavens. Isn't it? Fadana. فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. And this was ما زاغ البصر وما طغى. This was an actual physical journey. Who took Rasulullah from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa? سبحان الذي اسرى بعبده. Who took him from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, Jibreel alayhi salam traveled with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And who took Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from Al-Masjid Al-Aqsa to the heavens? Allah Azza wa Jal. Yes? Is this possible for Allah? Of course it's possible. So now, it's very clear to every Muslim. Adam and Hawa came from Jannat to the earth. Allah brought them down. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went from this earth up to the heavens. Allah took him up and then back down. In the one portion of one night. So is it difficult for Allah to raise Isa alayhi salatu wasalam into the heavens? Is it difficult for Allah? بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah raised Isa alayhi salam into the heavens. And if Allah can raise Isa alayhi salam into the heavens, can He bring him back down again? Will He bring him back down again? Yes, this is an ijma'i aqeedah as well. The nuzul of Isa alayhi salam, which the Qadianis reject. Which they reject. They claim, and they show you a picture, you can see it online if you wish, of a grave in Kashmir, of all places. And the story they tell is that when an attempt was made on the life of Isa alayhi salam, he became injured and fled to Kashmir from Sham, from Syria, because the surgeons there were very good. So in other words, they stitched him up, he recovered, lived there for many years, and then passed away and was buried in Kashmir. You don't know what to say? Subhanallah, inna lillah, on their aql, on their claim. There's no inna lillah on Isa alayhi salam. He's yet to return. There's a space next to Rasulullah. There are four qabrs there. There's the Rasulullah's resting place. And that of the shaykhin, Abu Bakr and Umar radiallahu anhu. And there's a fourth place. Who will be buried there? Isa alayhi salatu wasalam. Let us proceed. One Mufti Raghib was going to be with us this evening from Madrasa Ta'aleem al-Islam. He's unwell. Everybody is requested to make dua for him. May Allah Azza wa Jal grant him shifa. But we do have, alhamdulillah, Hafiz Hamza from Madrasa Ta'aleem al-Islam, and he's going to say a few words to you in English. So listen carefully, inshallah. Hafiz Hamza. Hafiz Hamza Ziya.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد My dear respected elders and ulama ikram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As some of you will be aware that I'm not an alim myself, but I'm just standing in for our respected Mufti Sahib. I do request forgiveness from Maulana Abdul Ghafoor Sahib as well that I am going to digress slightly from today's theme, but I would like to talk about one way of protecting our iman, and that is through the Quran. As we all know, the Quran, as Hazrat Maulana mentioned earlier, that we are now in the 15th century Hijri, and we all know that through this time our deen has been preserved well. As Hazrat Maulana was saying, when we go into the masjid, we will not be acceptive of an imam. We will not be acceptive of an imam who will not have a beard, who will not have a topi, who will not have a libas in accordance to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We will not be in acceptance of an imam who will not teach the true teachings of Islam. We will not be in acceptance of an imam who will teach, who will speak against Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In the same regards, the Quran is also something that has been preserved for the last 1400 years, and in today's century, 15th century Hijri, we are also reading the same Quran that was revealed upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam to Hazrat Jibreel alayhi salam. And that Quran, not a single zabrazir or fathadama qasra, some of us may know, has changed in that Quran. Not a single letter has come out of place, and that Quran has been passed down by many centuries from the Sahaba ikram Rizwanullah ta'ala alayhim ajma'in, to the tabi'in, to the taba tabi'in, to the anbiya ali, to the anbiya ikram, to the ulama ikram of today, and to the hufaz that we have today as well. And the Quran is such a kitab that I will give an example of a living hafiz in today's age, in today's country, in Scotland, for example. A child who is learning the Quran will typically wake up in the morning around 6 o'clock. A normal child that will be attending today's school will wake up at around 7 o'clock or 8 o'clock. But a child who is learning the Quran will wake up at 6 o'clock. And what would the first thing that child will do? Will not be to turn the TV on, will not be to watch cartoons, will not be to catch up on his phone, but will to do his wudu and to open the Quran and learn his sabak that he was going to snap that he was going to pray his ustad in madrasa later on in the evening. After learning his sabak, then that child will have a bit of breakfast. He will read fajr if he's not already read his fajr, and then he will make his way to school. During school, he will be with his friends. His friends will be talking about sports, his friends will be talking about politics, his friends will be talking about things they got up to in the evening. But that child who is learning, who is studying to become a hafiz of the Quran, all day, the only fikr that he will have in his head, and the only thing that he will be thinking about, is that sabak that he learnt in the morning of the Quran that he's going to recite to his ustad in the evening. And then when school finishes, the only thing that person has going through his mind is that my next goal is to now make it to madrasa or to the masjid and to recite that sabak that I learnt in the morning to my ustad. His friends, his colleagues will probably be making his way to a football club or to an after-school club or to go out with friends, to maybe go out and play games with his friends. But this student of the Quran, the only thing that will be on his mind is that I need to get to madrasa on time, I need to get to the masjid on time, and I need to recite that sabak to my ustad. And then when that child gets to the masjid, after probably not eating anything in the house, the child will have a quick change of clothes and then will make his way to the masjid and will recite that sabak to his ustad. He will also recite his manzil to his ustad that he's also learned previously, the previous paras that he's learned as well. And then maybe in the evening around 7 or 8 o'clock, when that child will be free from madrasa, then he will go home. And then once he go home, then he'll do any outstanding homework that he'll have for the next day for school. And then he'll go to sleep at under 9, 10 o'clock. And then the next morning he will wake up again and he will go through the same routine. This routine carries on into the later years of this person's life as well. Into the adult years, the person will become a teenager. The people around this child will probably be involved in going out with friends and maybe getting and maybe doing things that they shouldn't be doing, things that are against Islam, maybe possibly now the billah going to nightclubs or probably even involved in drinking, but this person, no, this person will only have the fikr of coming to the masjid and reciting his Quran to his ustad. This Quran is a very book that putting all this effort in will, inshallah, will protect this person's iman. This is the very thing that will protect that person's iman. A heart full of the Quran, the nur of the Quran, a heart full of the Quran. You, my brothers, please tell me, will the kufr be able to enter a heart that has the full Quran? No. It will be very hard for kufr to enter a heart that has this Quran. And this Quran is also the same Quran that in the Akhirat will also intercede for this person that learned the Quran. This Quran will take this person into Jannah. Not only will this Quran take this person into Jannah, but this Quran, this person will also be commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to start reciting the Quran and start rising in the ranks of Jannah. And wherever this person stops, whenever the person completes the Quran, will be at the highest level of Jannah, which we all aspire to be in Jannatul Firdaus, inshaAllah. This very Quran will also be a means of intercession for 10 people for that hafiz. That person who has read the Quran, he will be able to intercede for 10 people as well. Allah subhanahu wa ta'ala will take this person to Jahannam and will say, take any people you want, 10 people you can take into Jannatul Firdaus. This very Quran is also the same Quran that same hafiz that learned the Quran, his parents will be given a crown that will be brighter than the sun. You tell me, brothers, is there any book on this planet or on this earth that has been revealed, this earth that has such great benefit and such great virtue? This book is also seen as Kalamullah. It is the word of Allah. So it could only have been revealed unto somebody special, someone who has to be the best of mankind, someone who will be the most beautiful person, the most beautiful personality, the person with the most beautifulest of hearts. And who is that person? That person is Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is why in the Quran, this very Quran also teaches us, it also teaches us the verse, مَا كَانُ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is who? He is خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. He is the last and final prophets, last and final messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So this glorious book that is memorized by so many people in today's day and age, that has so much virtue in the hereafter, it can only have been revealed, that is Kalamullah, can only have been revealed to someone special, and that is our Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And that enough should be a dalil for us of the seal of the prophethood and also stamps the Nabi sallallahu alayhi wa sallam's position and of all the previous messengers. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is who? He is also the imam that led all the prophets in the night of Mi'raj. This, like I said, brothers, this is the Quran is such a special book that it could only have been revealed to our Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And one thing that we should all strive to do is to try and protect our iman through the Quran. One thing that is happening in our under our eyes today is the lack of reading of the Quran through the Mushaf. A lot of us, including even myself, will be guilty of reading the Quran through Quran apps, through the phone or through an iPad. If this continues, then my dear brothers, the Quran that's sitting in the shelf in our houses, how will that be passed on to our future generations? Our future generations will be reluctant to resort to reading the Quran through Quran apps, so on our mobile phones or on our iPads. But what will happen if that Quran app vanishes? What will happen if somebody deletes the Quran app from the media, from the cyber world? Then we won't have any Quran. The only thing that we will have is the Huffaz, the people that have protected the people that have preserved the Quran, the people that have passed that Quran down through the various generations from 1400 years. This will be the only way of protecting the Quran. And my dear brothers and respected elders, I request us all to make an effort to read part of the Quran, and like I said, through a Mushaf, as this is the most preserved way that the Quran will reach to future generations. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq and the ability to help preserve the deen And may Allah subhanahu wa ta'ala make us a means of the preserving this deen until Qiyamah. And may Allah subhanahu wa ta'ala make our future generations a means of preserving this deen until Qiyamah. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
جزاكم الله خيراً. Do you realize that Hafiz Hamza Zia touched on something which is inseparable from the history of Khatm al-Nubuwwat? How did we get the Mus'haf in one volume? Do we know this? When, as Mawlana Abdul Rahman was mentioning earlier, when the battle of Yamama took place against Musaylama Kadhab, a man who claimed to be a prophet from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this battle happened during the Khilafah of Abu Bakr radiallahu anhu. It was a major battle. The man had an army of thousands. So many Huffaz from the Sahaba were martyred in this battle that it became a concern that there might be a loss of the memory of people who knew the Quran because of the loss of so many Huffaz. And it was on this occasion that Umar bin Khattab radiallahu anhu began to plead with Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu to gather the Quran into one volume. It had been written down. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would dictate it, and the scribes from the Sahaba would write it down. It was all preserved by memory and on the pages, but it wasn't available as one mushaf, one physical copy between two covers. And Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, eventually, Allah subhanahu wa ta'ala inspired him to be convinced of the persuasion of Umar bin Khattab radiallahu anhu. And he became satisfied and reassured that this was the way forward. Do you know what his objection was? It's something for us to learn from as well. How can I do something which was not done in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? But then Allah Ta'ala opened his heart up and he became reassured and convinced with complete confidence that this was the correct approach. And the Quran was compiled into one volume which was known as Al-Imam. And this was kept in the time of Umar radiallahu anhu. And then by his daughter Hafsa radiallahu anhu. And then it was the time of Uthman bin Affan radiallahu anhu. And he had it duplicated, and mushafs were sent to the Islamic centers, Hijaz and Bahrain and Yemen and Sham and Iraq and Misr. Allah preserve these lands and their people. Say Ameen. So this was the Mushaf Uthmani which we read from today. And this is why anybody who doesn't accept these Sahaba, Abu Bakr, Umar, Hafsa, Uthman, what happens? They don't have the tawfiq to memorize the Quran either. People who don't accept the Sahaba, you won't find Huffaz amongst them. Because if you deny the means of the ni'mah is taken away from you. So Hafiz Hamza Zia mentioned the Mus'haf. My dear friends, if you want to purify your hearts and minds and eyes from the things that you see, you need to lay those eyes on the Quran, the pages, and touch it in the state of wudu. This is a purification, a powerful purification. And the other point Hafiz Sahib made is the routines of the student of Quran. Do you know, during COVID and lockdown, what did people miss the most? Especially people who were isolated and couldn't meet. It was personal contact, wasn't it? Yes? Like this gathering, this beautiful gathering here, which we couldn't have last year, the year before. This is what people missed, being able to do musafa, to embrace, to hug somebody. This is not just a social thing. My dear friends, this is a spiritual thing. To be able to sit face to face, for our hearts to reflect upon one another. These ulama who carry these qanadil, these lamps of nur in their hearts, these hufaz, when they address you, what happens? In fact, even if you are in their silent gatherings, that light will reflect on the mirror of your heart. And this is how the Sahaba became Sahaba. So Hafiz Saab touched on some very important things. May Allah grant us tawfiq. Now tell me, would you like another English speech or a nasheed? Nasheed. Chaliye Maulana Ilyas Saab. Tashreef Lai. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari syarif pagi je. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Syair kehte hain, syair likhte hain, mujhe kya ilm kya tum ho, khuda jaane ke kya tum ho, bas itna janta hoon, muhtaram badas khuda tum ho. Aur likhte hain, कुल नबियों में रब ने चुना आपको, कुल नबियों में रब ने चुना आपको, नामों में फिर चुना है मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और शायर लिखते हैं, जमाने में मोहम्मद की हुकूमत मुस्कुराती है. इंशाल्लाह क़यामत तक इंशाल्लाह ये रहेगी. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हुकूमत जो है क़यामत तक इंशाल्लाह رہے ان شاء اللہ. بس ایک نعت پڑھنی تھی مجھے, اللہ پاک قبول فرمائے, جس کا عنوان ہے محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے. تجھ کو عطا کی جو فضیلت خدا نے, تجھ کو عطا کی جو فضیلت خدا نے, وہ ہرگز کسی کی جہاں میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے. محمد کو دی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو دی جو فصاحت خدا نے, محمد کو دی جو فصاحت خدا نے, وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے. گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب, گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب, کسی کے جو وہم و گماں میں نہیں ہے, کسی کے جو وہم و گماں میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے. جو
جو آرام ہے کوچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ آرام باقی وہ آرام باقی جنا میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے. ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق, ادا کس سے ہو ان کی تعریف کا حق, یہ وسعت کسی کے بیان میں نہیں ہے. محمد کا ہمسر محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے. ظہور ان کے دیدار سے بڑھ کے کوئی, ظہور ان کے دیدار سے بڑھ کے کوئی, تمنا دن ناتوا میں نہیں, کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے. آپ بھی پڑھیے انشاءاللہ ثواب ہو. محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے. محمد کا ہم سر جہاں آسمان نہیں ہے.
السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. This sunnah of the Sahaba to recite poetry about Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, I have a full volume which sits near me in my office, which is a compilation of the ash'ar and poetry of the Sahaba radiallahu ta'ala anhu. This is something which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had time for. And there's a deep purpose here. You all know the name of Hassan bin Thabit radiallahu anhu. But remember, he's not the only Sahabi to utter ash'ar in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or about the Prophet alayhi salatu wa sallam. So many of them. In fact, there's a famous marfiya of Fatima al-Zahra radiallahu anha. It's painful when you read the meanings of it, the depths of her passion and emotion and pain, which she uttered after Rasulullah alayhi salatu wasalam left this dunya. Ba'ta layli lam tazulu. She says, my night continues and continues. And she didn't live long after Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. So this is something which Rasulullah encouraged, because there's a deeni manfa'at here. Rasulullah alayhi salatu wasalam is Allah's true abd. He was not in need of praise. And yet, for the sake of Allah, it was his duty to be recognized as Allah's messenger. And so, a minbar would be placed for Hassan bin Thabit radiallahu anhu. And in the language of the day, and that was more powerful than today's social media, because the Arab could stand and recite a qasida spontaneously about another man's horse or camel, about a battle or a war, about a previous relationship and love. It could be anything. And they were spontaneous. And this is why the Quran is such a great mu'jiza. It turned them away from their shi'r and towards the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alayhi salatu wasalam makes dua to Allah. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Allah assist him with a ruhul qudus. Give Hassan assistance through Jibreel alayhi salatu wasalam. And these poems, these qasidas, these ash'ar, this mandhum kalam was powerful indeed. And as is mentioned in the narration, that it strikes on them more painfully than swords will in a battle. So it's something which has huge benefits. Amongst them, it revives the love of the Prophet ﷺ in the heart of a mu'min. In fact, it goes further. Some of our salaf, they would be... See, the connection with Rasulullah is a personal and an emotional one. And on the one hand, it encourages that muhabba in the heart and excites it. And on the other hand, it's also solace and reassurance for the one who remembers Rasulullah frequently. And this is why, rather than listening to something else, to songs and lyrics, we ought to listen to ash'ar and poetry which is in praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's a sunnah of the sahaba to recite it, and to listen to it is also a sunnah of our Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Now look, I'd like to request our Imam from the Central Masjid, Qadi Wali, to say a few words to you in English, inshallah. Maulana Masjid Sahib will put the sheep down. I think, mashallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين. My dear respected brothers, elders, and beloved youngsters, just to give you a bit of context before I say something, I've been traveling over 600 miles the past few days, and I literally landed in Glasgow today, so I'm not really prepared much. And those who are familiar with driving from this journey, and you have to have some coffee in order to stay awake, you know what happens afterwards. Makes me tired. So please forgive me for my shortcomings. But what I do want to discuss is, alhamdulillah, I'm going to leave the main context to our senior ulamas and our dear colleagues from different masajids. But I would just like to say just one thing, and I will make it very, very short. Allah subhanahu wa ta'ala says in the 17th qara, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. So my dear respected brothers and elders, our ulama say, our aslaf say, that a person does sins mainly for three reasons. So they commit sins mainly for three reasons. One of them is because of ignorance, lack of knowledge. And number two, because of heedlessness. And number three, because it has become a form of habit. And then depending on a person's taqwa, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and fear of displeasing Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. So as Muslims, my dear respected brothers and sisters, we have taken the oath and firm belief in our heart, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. And that لا إله إلا الله محمد رسول. That Allah is one, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger. And there is zero doubt. There is not even an atom of doubt. We have to have that faith in our heart at all times. That la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. However, across the globe, across eras, across generations, concerted effort, both through militarily, both through might and power, through pen and through money, financial effort has been done to erase the oneness and tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala and the finality of Prophet sallallahu alayhi wa sallam through various firqas and groups and efforts. Nowadays what we have, we have the fitnas of social media, TikTok, we have the fitnas. We know we are Maulana Imran Sahib and everyone, the ulamas have done the bayan so far. They have touched on very important points. One of the points is that we live in an advanced era right now. Information era. Revolution, industrial revolution, then technological revolution, now information era. There is not a single information that's not readily available. Yet deciphering the right information is one of the hardest tasks today. Everything is available on social media, on TikTok, and everybody has their own version, everybody has their own interpretation, and everybody has, then you have the deep fake knowledge, and you have the fake information and fake knowledge and so forth. But deciphering the truth amongst the many information, yet we live in a technological era that such certain information will remain forever and ever. Those who are familiar with the blockchain technology, and information that cannot be deleted ever whatsoever. But yet, despite the vast amount of information, what happens to us? We are deceived and beguiled. And various mediums are used. And amongst these mediums, we have those who profess and proclaim and openly propagate the concept of Darwinism, the evolution theory, denying the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and the whole silsila of the creation and procreation and so forth. Then from there you have other groups, and I'm going to be very, very open with you, that we have certain groups who claim to be, despite the Quranic ayat that was revealed, that was recited earlier, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-Islam deena, that they claim that they are the last prophet, or they are the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. My brother, if we are deceived because of lack of information, because of lack of knowledge, or because of heedlessness, or because we are becoming part of our ada to search the wrong platform for information, then there is, it's a dangerous path. Because in order for us to refrain from something, it's a reflection of our iman and our belief with Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. We can only refrain from gunas if we have fear of Allah subhanahu wa ta'ala. We can only refrain from gunas if we believe, if we have iman in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and the reckoning in the hereafter. So having iman is a reflection of ourselves. The ayat that I pray, as the ulama has said, we commit gunas for three reasons. And these are lack of knowledge. So my brothers, my respected elders, the reason I'm mentioning this because of the reflection of iman. Because if you do not believe, if we do not believe in the finality of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, then what happens? Iman is not in the first place. It's like if I want to go to Birmingham and my only medium of transport is this car, nothing else. Yet I have so many cars in my house, but there's no fuel in the car. It's useless to me. I can talk and discuss about variety of Islam, but if I don't believe in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, whether I commit sins because of ignorance, whether I commit sins because of lack of knowledge, whether I commit sins because of lack of fear of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's become an a'ada, the end result will be very dangerous for us because our iman is not there in the first place. That's why my brothers and respected elders, and with this quote and with this, I want to finish you up because I want to give the opportunity to the people to say better words than I have. First and foremost, I would like to say Jazakallah to every single one of you who has turned up to this blessed gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all the speakers, all the reciters, all the attendees, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of maghfirah for all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a tawfiq and understanding to decipher information. And my brothers, the ulamas, give us pointers. In order to get rid of jahala and ignorance, we have to educate ourselves. It's as simple as that. One, a wish of mine would be, while people are propagating and spending billions of dollars in educating the people and going against Islam, we should be spending some time and some of our money in educating our next generation. But our next generation can only be educated if we ourselves understand the importance of Iman and the importance of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So education for ourselves, education for the next generation. Through education, we can preserve the identity of something. Number two. Second one is heedlessness. We have to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in our heart, that the Yawm al-Qiyamah, we have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will not be able to move from Allah subhanahu wa ta'ala without being accountable for all our actions. Number two. And number three, aada, the bad habits that we have formed. We have to do pukhta and azam and sincere tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala and spend time with our ulamas. Only by seeing examples of ulama and being around the ulama can we learn the right knowledge. That way we will be able to safeguard ourselves, our children, from false information, fake news, deep fake news and so forth. So may Allah subhanahu wa ta'ala and also our ulama, they say, spend time with your shuyukh and spend time with our mashayikh. They can do spiritual cleansing of our heart. Once you spiritually cleanse our heart and understand that the real Islam, then that way we will be able to recognize the jalun and kadharun. We will be able to recognize deceivers. But if you're not knowledgeable ourselves, and I say that in my tajweed class, if you don't know the rules yourself, if I ask you a tricky question, you will be deceived. You will fall into doubt, whether it's right or wrong. And having doubts in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is also equally dangerous. Firm belief in our heart, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That's why we have to educate ourselves, we have to spend time with our ulamas, and what do we have to do? Make pukhta irada to do tawbah and sincere tawbah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa fil alamin.
Jazakumullahu khayran and jazakumullah to you all. It's so pleasant to see you all sitting so patiently and listening in, mashallah. Allah accept, Allah accept. Allah make these moments precious for us for the rest of our lives and for our akhirah as well. If you've seen, realized nothing else at all, one thing should be clear by now, inshallah, very, very clear. And it is the fact that there's no difference of opinion in Islam amongst Muslims, never has been, that Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the final messenger of Allah. The final messenger. And that Isa alayhi salatu wasalam is alive and was raised alive. He was not crucified. And he will descend before Qiyamah as a follower of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. These are ijma'i aqaid, my brothers and sisters. Ye ijma'i aqaid hain. In mein koi ikhtilaf nahi hai. Koi raf'ul yadain karta hai, koi nahi karta. Koi awaz se amin kehta hai, koi aista kehta hai. یہ وہ اختلافات ہیں جن میں اہل السنہ و جمع مسلمانوں کے درمیان یہ سب سنت کے مختلف پہلو ہیں. ایک قیمتی ہیرا, اس کو آپ روشنی کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کو پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں تو الگ الگ جہتوں سے الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو تکوینی طور پر اس طرح محفوظ فرمایا کہ کوئی رفع الیدین کی سنت ادا کر رہا ہے, کوئی اس کو ترک کر کے سنت پر عمل کر رہا ہے, کیونکہ احادیث ہی سب کا اصل ہے, صحابہ اکرام کا عمل ہی سب کا اصل ہے. تو ان میں تو اختلاف اور فرق ہو سکتا ہے, بعض اور بھی جزوی ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی کلمہ گو مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آیا. یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں, یہ اجماعی مسئلہ ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے اور نجات کا اس پر مدار ہے. میرے دوستو, مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان مسجد خضرا کے امام صاحب حضرت مولانا قاری مظہر صاحب تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں, وہ آپ کے سامنے اپنے ارشادات اردو زبان میں پیش کریں گے. جزاکم اللہ خیر.
الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين عن صوبان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اذ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور مشائخ اور عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں قبلہ مولانا صاحب کا انتہائی دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مختصر وقت میں نے صرف دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں آج دن سے کافی زیادہ مصروفیات تھی اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی زبان کے اندر شاید وہ کشش یا زبان کے اندر طاقت نہیں ہے کیونکہ 11 سے لے کر ابھی تک مصروف ہی تھا میں تو ابھی اپنی مصروفیات سے اس مقصد کے لیے اس عظیم کاز کے لیے وقت نکالنا بھی بہت ہی ضروری تھا سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب کا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور اس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کے اندر تذبذب آ گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اپنے آپ کو ہم نے الجھائے رکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے وہ راسخ نہیں ہے وہ راسخ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی امور ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کریں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور وہی انت المستعان انت الہادی وہی ہی ہمارا مددگار ہے اور حقیقی مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے آج ہم سارے یہاں پر جمع ہیں کبھی میں اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو تخلیق کرنے کا جب ارادہ کیا اور مفید اور مستفید، افادہ اور مستفادہ کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. انبیاء علیہ السلام یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا ایک تعلق رب قدیر کے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق نسل انسانی کے ساتھ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو تخلیق نہ فرماتا تو پھر قدیم اور حادث کے درمیان کوئی تعلق نہ رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم وہ ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور انسان کو اس نے تخلیق کیا ہے، انسان حادث ہے. جس چیز کو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ حادث ہے. اب قدیم اور حادث کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی کے وصف میں سے یہ صفت ہے کہ نبی کا تعلق خدا سے بھی ہے اور خدا کی مخلوق سے بھی ہے. یعنی نبی انبیاء علیہ السلام کی دو جیتے ہیں، ایک کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ خدا سے لے رہا ہوتا ہے، خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی تجلیات کے اندر مستغرق ہوتا ہے، دوسری طرف وہ نسل انسانی کو مستفید فرما رہا ہوتا ہے. کیونکہ نسل انسانی کے اندر، عامۃ الناس کے اندر، عام انسان کے اندر اتنی استعداد، قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے سکے. اور پھر انسانی عقل پر شہوت کا بھی غلبہ ہے، غصے کا بھی غلبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام، کیونکہ نبی کا بولنا وہ خدا کا بولنا ہے، نبی کا جو امر ہوتا ہے اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور سب سے پہلے جو نبوت کا تاج تھا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب دوسری طرف دیکھیں تو میرے اور آپ کے لجپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف فرما ہوئے، اور تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا. اور پھر یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا یہ درجہ بہ درجہ چلتا رہا، ایک بعد دوسرا، یکی بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے. اور پھر ایک اصول بھی ہے، دنیاوی اصول بھی ہے، کہ ہر چیز کا اختتام ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے اور اس کی پھر انتہا ہے، ہر چیز مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک مقام پر جا کر کمال کے درجہ پر، درجہ کمال پر پہنچ جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے لجپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جیسے قبلہ حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے، یہ ہمارا قطعی کی عقیدہ ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں جو قطعی ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک قطعی بمعنی خاص اور قطعی بمعنی عام. قطعی بمعنی خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نصوص قطعیہ یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور دوسری جانب اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے. جو علم ہمیں نصوص قطعیہ سے حاصل ہوگا اور اس میں احتمال کی گنجائش نہیں ہے، اسے علم بالیقین کہتے ہیں، علم یقین کہتے ہیں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور اس کا تعلق علم یقین کے ساتھ ہے،
اور جو شخص بھی اس کا انکار کرے گا وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس پر قرآن بھی شاہد ہے، کم و بیش 200 سے زائد حدیث مبارکہ بھی شاہد ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ریسورس قرآن پاک ہے، اور پھر دوسرا ریسورس حدیث نبوی ہے، پھر اس کے بعد امت کا اجماع. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے عامۃ الناس جو ہماری پبلک ہے، یہ بعض اوقات کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کے اندر ہی لوگوں نے دعوی نبوت کرنا شروع کیا تھا، اور ان میں سے ایک شخص مسلمہ کذاب تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی دعویٰ کیا کہ میں آپ وہاں کے نبی رہیں اور مجھے یمامہ کا نبی بنا دیں، یعنی نبوت کے اندر مجھے اشتراک عطا فرمائیں. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی خشک شاخ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، اگر تو مجھے یہ کہے یہ ٹہنی مجھے عطا فرما دوں تو میں تجھے یہ خشک ٹہنی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو نبوت تو بہت اعلیٰ مقام ہے. اور اس کے بعد، اور یہ علم ہمارے ہونا چاہیے کہ جو لوگ مسلمہ کذاب کے فالوور تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور وہ میرے اور آپ کے لجپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بھی مانتے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مسلمہ کذاب یہ سمجھتا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا تھا. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد، وسائل ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جس بات پر امت نے اجماع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی لحاظ سے بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دارۂ اسلام سے خارج ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور عام شخص یہی سوچتا تھا وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہماری طرح دیتے ہیں، لیکن اکابرین امت نے، صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا کہ ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس جنگ یمامہ کے اندر 1200 مسلمان شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر جتنے بھی غزوات، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان ٹوٹل جنگوں میں ٹوٹل مسلمان جو شہید ہوئے ہیں وہ 260 کم و بیش، ان ایک جنگ کے اندر 1200 مسلمانوں نے، اور وہ اکابرین امت جس میں بدری صحابہ بھی شامل ہیں، عہد میں شرکت کرنے والے صحابہ بھی شامل ہیں، حالانکہ بدری صحابہ کو استثناء حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس جنگ میں شامل کیا گیا، کیونکہ اس مسئلے کی نوعیت جو تھی وہ یہ تھی کہ کہیں یہ فتنہ بڑھتا مزید مسلمان علاقوں تک نہ پھیل جائے. تو لہذا اس وقت امت مسلمہ کو جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یکجا ہو کر اس امت کی طرف سے جتنے بھی کذاب ہیں، ملعون ہیں، انہیں یہ پیغام دیا جائے. اور یہ اس چیز کا تعلق جو ہے ضروریات دین کے ساتھ بھی ہے، جو میں نے ابھی بات کی نا کہ اگر کوئی بات نصوص قطعیہ سے ثابت ہو جائے اور اس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہو، فنڈامنٹل پرنسپل آف دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور کوئی شخص اس کا انکار کر دے، تو وہ شخص دارۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ضروریات دین میں 6 چیزیں ہیں: دا ونس آف اللہ، دا پرافٹس، جہنم، جنت، ریزریکشن اینڈ ریکننگ. یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اگر کوئی بھی شخص کسی نبی کا یا کسی نبی کی توہین کرے گا وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
اب آخری دو باتیں ہیں مختصر، وہ یہ ہیں کہ ہمارے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور علماء یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب ہم لا کہتے ہیں تو ہم تمام ادیان باطلہ کی، معبود باطلہ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لا کہہ کر، یہ لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس سے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی معبود باطلہ ہیں، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، ہم لا کہہ کر ان کی نفی کرتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف الہ ہے، یعنی تمام معبود باطلہ، تمام ادیان باطلہ کی ہم نفی کر کے جس طرح اپنے خدا وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی طرح ہم لا نبی بعدی کہہ کر جس طرح کا بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، کوئی اگر اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے، تشریح یا غیر تشریح نبی کہتا ہے، بروزی نبی کہتا ہے، تو ہم سارے ان ملعون جو دعویٰ کرنے والے ہیں سب کو، ہم سب کا انکار کرتے ہیں اور سب کو ہم دجال اور جھوٹا اور مکار کہتے ہیں۔ اور آخری بات، اس کا جواب ایسے میں نے جمعہ مبارک پر بھی دیا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، تاکہ جتنے بھی کذاب ہیں انہیں یہ پیغام جائے کہ امت مسلمہ اس مسئلے پر امت واحدہ ہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے بھی یہ میسج آنا چاہیے، اگر کوئی میڈیا والا ساتھی ہے تو وہ لگائے اخبار کی سرخی بنائے کہ امت مسلمہ اور گلاسکو کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے خاتمی مرتبت پر جمع ہیں، اور اس کے خلاف جو کو بھی بغاوت کرے گا وہ سارے ہم یکجا ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، دلیلیں ویسے تو بہت ساری ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت پر ہوا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے تو طواف کعبہ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ انکورڈ یور رائٹ شولڈر، کہ اپنا جو دائیں شولڈر ہے اسے کیا کرو، اس کے اوپر سے تم کپڑا ہٹا دو۔ یہ کیا مقصد تھا؟ کیا میرے اور آپ کے رجفا نبی کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ پیغام یہ تھا کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کرنے لگے تو کفار کے ذہنوں میں یہ تھا، ان کے قلوب میں یہ تھا کہ مسلمان، کیونکہ مدینہ الرسول جس کا پرانا نام یثرب تھا تو وہاں پر گئے ہیں، تو وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے شاید مسلمان لاغر کمزور ہو چکے ہوں گے، ان میں وہ جسامت اور قوت اور توانائی نہیں ہوگی، تو ان کے ذہن و گمان میں یہ بات تھی۔ جب میرے اور آپ کے لجپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ میرے صحابہ، ہم طواف کریں گے لیکن اپنے دائیں شولڈر کو ہم ننگا کر کے اس سے کپڑا ہٹا کر کریں گے، تاکہ دشمن کو ہم نے پیغام دینا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، محمدی کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کو ایک ماننے والا کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا ہے، دنیا کی کوئی آب و ہوا اسے کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ اس موقع پر میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی بھی توحید پرست، کوئی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا، وہ کہیں اکیلا تو رہ سکتا ہے، وہ سارے غم و رنج سہ سکتا ہے، لیکن ہر جگہ پر وہ کذابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر جگہ پر جتنی بھی ہماری مساجد ہیں ہر طرح کے کذاب اور ہر طرح کے ملعون کا ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب مقابلے سے آپ وہ مجادلہ نہ لیجیے گا، مقابلے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم سارے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سارے مساجد والے، سارے آئمہ اور سارے ہمارے ٹرسٹیز اس بات پر اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس چیز کو کسی بھی پلیٹ فارم پر لے کر جانا پڑا تو ہم سینٹر ماس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, کیونکہ جہاں پر بات ہوگی دشمن کی تو پھر انشاءاللہ ہمارا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت پر بات کی تو پھر جو غیرت مند امتی ہوتا ہے اس کا خون جوش میں آ جاتا ہے کہ تو میری ماں کو تو گالی دے سکتا ہے, مجھے برا بلا کہہ سکتا ہے, لیکن اگر تو نے میرے نجبال نبی کے خلاف بات کی تو ہم پھر یکجا ہو کر تیرا مقابلہ کریں گے. تو آج کے اس پلیٹفارم سے ہمارا یہی میسج ہے کہ ہم سارے ایک ہیں اور ہم سارے اس مسئلے پر مل کر ہر طرح کی کوشش اور کاوش انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
جزاکم اللہ خیرا. اللہ سے دعا ہے کہ یہ آواز ہمارے دلوں کی گہرائی تک بھی پہنچ جائے اور دنیا کے کونے کونے میں, ہر ایوان میں پہنچ جائے, چاہے کوئی ہمارا ساتھی حامی ہو یا کوئی مخالف معاند ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ قیامت تک ختم نبوت کا پرچار کرنے والے دنیا میں باقی رہیں, امت کو رستہ دکھانے والے. Respected friends and elders, how many of you followed the World Cup? Who did you want to win? Were you disappointed? So what's the job of the referee? To be fair, isn't it? اب مجھے آدھا گھنٹہ تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے. بتاؤ کہ آدھے گھنٹے کے تین حصے کریں تو کتنے کتنے منٹ بنتے ہیں, کتنے منٹ بنتے ہیں؟ ازراہ تفنن میں عرض کرتا ہوں, جو علماء شروع سے مغرب سے بیٹھے ہیں اور آپ حضرات بھی, کہ مجھے بہت خوشی ہے حضرت مولانا قاسم اعظم صاحب ہمارے امام اعظم اور حضرت شیخ مولانا ادریس صاحب مدنی زیدت مکارمہم نفعنا اللہ بعلومہ, یہ حضرات ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں. میں ممنون اور مشکور ہوں. لیکن ازرائے تفنن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں دو ذوق رہے ہیں, پہلے دسترخوان بچھنا چاہیے, اس پر کھانا رکھو پھر مہمانوں کو بلاؤ, یا پہلے مہمانوں کو بٹھاؤ پھر دسترخوان بچھاؤ. اب آپ حضرات اندازہ لگائیں, جو حضرات پہلے پہنچے ان کا ذوق یہ ہے کہ مہمانوں کو انتظار نہیں کراتے, اور جو حضرات تاخیر سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا ترسا ترسا کے ذرا انتظار کرا کرا کے. تو اس لیے میں میری نہایت سعادت اور میں مسرت سے, اور دیکھیں ظرف میں کمی نہیں ہے, ظرف میں کمی سینہ کشادہ ہے, لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. میں مولانا ادریس صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں ہم سب.
الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات علماء کرام, سامعین و ناظرین, عظیم الشان مقدس محفل, اللہ تعالی انعقاد کرنے والوں کو, سننے والوں کو جزائے خیر سے نوازے, اور اللہ ہمارے عقیدوں میں مضبوطی فرمائے. ٹائم کے حوالے سے, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو فرشتہ اجل آن پہنچا, پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ خبردار آدھے گھنٹے کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ساتھیو, ختم نبوت ایک ایسا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, تابعین و تبع تابعین کا عقیدہ, آئمہ اور اسلاف کا عقیدہ. کیوں نہ یہ عقیدہ ہو؟ انبیاء کا سلسلہ جس رب نے یہ چلایا تھا یا جس کا اللہ نے انبیاء کا جو سلسلہ اس کا اہتمام فرمایا تھا, اس رب نے خود اس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرما دیا ہے کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو بھیجنے سے پہلے یہ فرمایا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے وقت پر تمہیں جب نبی بنا کے بھیجوں, تمہیں کتاب بھی دے دوں, حکمت سے بھی نواز دوں, پھر ایک اور رسول آئے گا تمہارے درمیان میں, جب وہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ نے فرما دیا تھا کہ تم اس پر ایمان لے آنا. اللہ نے اپنے سچے نبیوں کو جنہیں خود بھیجا, نبیوں کی مجلس بنی, سب نبیوں کو کہا کہ میں تمہیں بھیجنے والا ہوں, کتاب دی جائے گی, نبوت دی جائے گی, حکمت سے نوازا جائے گا, پھر میرا پیغمبر آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, میں اور آپ مخاطب نہیں ہیں, انبیاء کی جماعت کم و بیش 124,000 پیغمبر مخاطب ہیں اس قرآن عظیم نے بتایا. پھر ایک اور بات, ہر نبی نے آ کے بتایا آنے والے احوال کے بارے میں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی اللہ کا میسج اور پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں, اور ان حالات میں, ان خبروں میں پہلے کی خبریں بھی ہیں اور بعد کی خبریں بھی ہیں. ہمارے قرآن نے بھی, قرآن ایک تاریخی کتاب بھی ہے, پہلی امتوں کی بھی خبریں ہیں, اچھے لوگوں کی خبریں ہیں, برے لوگوں کی خبریں ہیں, کامیابی اور سعادتوں کی باتیں کی گئی ہیں کہ پہلے لوگ کامیاب کیسے ہوئے اور ناکام کیسے ہوئے, بعد میں مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی خبر ہے. ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے کے بارے میں بتایا, اور ہر نبی نے حضرت محمد الرسول اللہ کے بارے میں بطور خاص بتایا. سب سے آخر میں جو پیغمبر آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, حضرت عیسیٰ تشریف لائے, اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے آپ نے اپنی امت کو یہ بتایا, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہارے سالیہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, مصدق لما بین یدی من التورات, میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں, حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہوں, ومبشرا برسول من یاتی من بعد اسمه احمد, میرے بعد ایک رسول آئے گا. ٹھیک ہے بات؟ اب سارے رسولوں نے پہلے رسولوں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ آئے, ہم ان کی تصدیق و تائید کرتے ہیں.
ہر رسول نے اپنے بعد کے احوال بھی بتائے، ہمارے بعد رسول آنے والے ہیں، آتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور خاص اس بات کو مینشن کیا، کوئی پیغمبر اللہ کی وحی کے مرضی کے بغیر نہیں بولتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے بتایا۔ اب ہمارے پیغمبر بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے پیغمبر نے بھی پہلے لوگوں کے بارے میں بتایا، پہلے نبیوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر لازم کر دیا، مومن وہ ہوتا ہے جو پہلوں پر بھی ایمان رکھے، بعد والوں پر بھی ایمان رکھے۔ کیا خیال ہے نا یہ بات؟ اللہ نے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ فرمایا یہاں یہ بات بتائی گئی کہ مومن وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ما قبل پر اور اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب پر۔ عزیزو پہلا پارا آپ پڑھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمانداروں کی صفات میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ما قبل والی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ما قبل یعنی رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس رسول عظیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس رسول پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی پیغمبر کا انکار کرے۔ یہودی اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، عیسائی اپنے کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اسی طرح ہر بندے نے اپنا اپنا حساب رکھا، لیکن کوئی مسلمان مسلمان نہیں بن سکتا اگر حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہ رکھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان نہ رکھے۔ 1,24,000 پیغمبروں پر اگر ایمان نہیں ہے تو بندہ مومن و مسلمان نہیں ہے نا۔ اب پیغمبروں نے اپنے ماں قبل کی خبر بھی دے دی، بعد کی بھی، پہلے نبیوں نے بعد میں آنے والے رسولوں کی خبریں دی تھی کہ ہمارے بعد رسول آئیں گے، مگر ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والوں کی خبر کے حوالے سے فرمایا لا تقوم الساعۃ، فرمایا قیامت واقع نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک میرے بعد 30% ایسے نہیں آئیں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم بانہ نبی لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 فراڈیے آئیں گے، دجال ہوں گے۔ دجال ہائی کوالٹی کا جھوٹا بندے کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، فریبی آئیں گے، ہر بندہ ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میری امت کے لوگوں ہوشیار رہنا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو رسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسی جڑ کاٹ کے رکھ دی، آپ کے اولاد بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی، بیٹے، کوئی بیٹے کی نسبت نہ کر دے نبوت کی طرف، کوئی بیٹا نہ بن جائے، یا کوئی امتی اللہ کے نبی کے بیٹوں کو وراثت میں نبوت کا درجہ نہ دیتا رہے۔ اللہ پاک نے اس سلسلے کو ہی ختم کر کے رکھ دیا کہ میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے اور میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز و بھائیو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کو
ختم نبوت کے عقیدے پر موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میں کرنے لگا ہوں ابھی آبا صاحب, آخری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا ختم نبوت کا. ختم نبوت کا کام ہم کریں یا نہ کریں, اس کی حفاظت رب اکبر نے کرنی ہے, اللہ نے کرنی ہے. اگر اللہ ہم سے کروا لے, یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے, وگرنہ ہم کون ہیں پیغمبر کی صفات بیان کرنے والے, پیغمبر کی مدحت بیان کرنے والے. اللہ کافی ہے اپنے پیغمبر کے لیے. ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی, میں اپنی گفتگو کے ذریعے رسول اللہ کی شان بیان کیوں کر سکتا ہوں؟ جس کی شان رب بیان کرے میں اس میں صرف اسی کو اگر چند یعنی حصہ ڈال دوں یہی کافی. میری بات اگر اس میں رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو یہ میری سعادت کی بات ہے, میری بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, میری بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے. سو عزیزو, اگر ہم ختم نبوت کو سمجھنا شروع کر دیں, اگر ختم نبوت کے حوالے سے قرآن آیات کا مطالعہ کریں تو سینکڑوں آیات ملیں گی, سینکڑوں احادیث مبارکہ ملیں گی, کہیں ڈائریکٹ ہے کہیں انڈائریکٹ ہے. ختم نبوت کا بھرپور تذکرہ کیا گیا ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے, ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں رپیٹ کرتے ہیں. بہت عظمت کی بات ہے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کو پڑھا جائے, دن رات تلاوت کی جائے, اس کو حفیظت کیا جائے, مگر یہ عظمت ختم نہیں ہے یہاں تلاوت پر. قرآن پاک کو سمجھیے, حدیث مصطفیٰ کو سمجھیے. ہم اگر 70 سال کی زندگی پاتے ہیں, اگر زندگی کا ایک دن میں قرآن کی ایک آیت ہی یاد کریں اس کو سمجھیں تو کتنی سمجھ سکتے ہیں. یاد چھڈو, روز نہیں ایک آیت یاد کر دے تو 70 سال کے مہینے میں ایک آیت اگر آپ یاد کرتے تو کتنا ہوتا آج تک. آئیے قرآن سے رشتہ جوڑیے, نبی سے رشتہ جوڑیے. صرف نعرہ بازی کافی نہیں ہے, جھوٹے نبیوں کو گالیاں دے دینا کافی نہیں ہے, دوسرے جھوٹے نبیوں پہ لعنتیں برسا دینا کافی نہیں ہے. آئیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا عمل کرنے والا جھوٹا نبوت کا دعوے کرنے والا اس پہ اللہ کی لعنتیں ہی برستی ہیں, مگر میرے عزیز بھائیو یہ کافی نہیں ہے. ہمیں خود ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے اس بات کو سمجھنا ہے, علماء کی مجلسوں میں آنا ہے اور علماء سے علم لینا ہے, ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آج ہمارا دشمن ختم نبوت کا ڈاکو ہر چوراہے پہ, ہر یونیورسٹی پہ, ہر مطلب کالج میں اپنے اپنے اس نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ چوری کر رہا ہے, مسلمانوں کو چرا رہا ہے, مسلمانوں کے عقیدوں پہ نقب لگا رہا ہے. مگر ہم خود جو ہے اس میں اپنے افراد کو تیار نہیں کر رہے. آئیے, بہت اچھی بات ہے, میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک فورم بننا چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے گلاسگو کی سطح پر, جس کو بھرپور طریقے سے اس کا مادی طور پہ بھی تعاون کیا جائے اور افراد بھی تیار کیے جائیں. ایک کانفرنس نہیں, کئی کانفرنس کی جائیں, لیکن زیادہ توجہ افراد کی تیاری پر لگائی جائے. اسٹوڈنٹس اور جو ہیں کالجوں کے یونیورسٹیوں کے بچے جو ہیں ان کو تیار کیا جائے, سدے باب کیا جانا چاہیے جو ختم نبوت کے ڈاکے کا سیلاب آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے, اللہ ہماری خدمات کو قبول فرما لے. آخر دعوانا
جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالی حضرت مولانا ادریس صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ یہ کام کرنا ہماری سعادت ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. ویسے just like the World Cup, we are going into overtime, it looks like, huh? So I'm going to request Maulana Qasim now for a few moments, inshallah, to speak to you in English. And we're coming to the close now, so just bear with us, inshallah. Inshallah, we'll conclude with dua after Maulana Abdurrahman's bayan. Ji, Maulana Qasim, tashikha.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahmaduna salli ala rasulim kareem umma abad.
With due respect to brothers and sisters, a short amount of time, so I'm going to go very, very fast, so I need all of you to pay close attention to what I'm going to say. I'm going to share with you three pieces of advice. First of all, we learn from the hadith of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that we should recite Durood Sharif upon Aap sallallahu alayhi wa sallam in abundance. And the scholars, they explained an abundance that means more than 300 times. And the smallest Durood Sharif that means you can recite is sallallahu alayhi wa sallam. So I request all of you, if you repeat after me, sallallahu alayhi wa sallam. And again, for the remainder of this gathering, I request everyone quietly to say sallallahu alayhi wa sallam in memory of, in love of, in honor of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And not only today, but for the rest of your life, and including teaching other people, that we should, at minimum, every day recite sallallahu alayhi wa sallam, durood sharif upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 300 times every single day. And we learn from a hadith of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, long hadith, but I'm going to make it quite short, that if you recite Durood Sharif all the time, and it's not necessary that you have wuzu and you're sitting in the masjid, but wherever you are, then Allah Ta'ala will take care of all your worries. Whatever problem you have, whatever situation that you have, whatever grief, worry you have, Allah Ta'ala will take care of it. And number two, Allah Ta'ala will forgive your sin. So that's the first piece of advice, that every single day, all of you should recite Durood Sharif sallallahu alayhi wa sallam, or any other Durood Sharif, minimum 300 times a day. Number two is, that this Khatmi Nubuwwat conference, the main focus generally is on the Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. This is a person who claimed falsely that he is the Prophet of Allah Ta'ala. He made many false claims, like he is Hazrat Isa Alayhi Salaam, the Prophet Jesus, Imam Mahdi, Rahmatullah Alayhi, and he also made the false claim that he is the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, one thing that we have to pay close attention to is this, that what we normally hear is, that Mirza Qadiani, and by extension has followers current and present today, that they were very silly people and they didn't have any knowledge and they made foolish claims, and these people, they made very silly statements. And because of this type of way of thinking, what normally happens is that even the general public, and including ulama scholars, when they go to talk to a Qadiani and try to convince them that Qadiani and Mirza Qadiani, these people are false, and their claims are false, and they are not Muslim, they go in there thinking that these people don't know anything, and we can easily convince them, and we can easily rebuttal their arguments. But see, when they go in there, and they talk to them, the reality is completely opposite. What actually happens is, that Mirza Qadiani, despite being a sinful person, and a great disbeliever, he was very, very intelligent, and he was very well educated, and he knew how to speak very well, and he knew how to write books very well. He was so smart that he was able to manipulate and deceive so many people into making them think that he's the Prophet of Allah Ta'ala. Now, that's not an easy task to do. Like, if you want to set up a business and your business is a scam, to manipulate the people, that's very hard. This guy made everyone believe that he was a handful of people, a large group of people, that he's a Prophet of God. So this is not an easy task. Now, these Qadianis, they're trained, they know that people object on them. So they are told that people come to you and they object. You mention this Quran ayah, you mention this hadith. So if you talk to a Qadiani and you're thinking that this person doesn't know anything and I'm just going to go and say this to him and that's what he's done. No, what would actually happen is he will rattle off Quran ayah after one after the other. That look at this Quran ayah, look at this Quran ayah, look at this hadith, look at this hadith. Or this all proves the Mirza Qadiani, he was the Prophet of Allah Ta'ala. They would ask you, do you believe in the Quran Sharif? You accept the Quran Sharif? You're like, yeah, I do. You accept the Hadith Sharif? Yeah, I do. Or here's the Hadith, here's the Quran ayah, and you're stuck now. You stumble. Even ulama, this happens to ulama, they go in there, they admit to themselves, they go in there, and straight away, the time of Quran ayah, Hadith, and they're stuck. What happened here? So when we talk to the Qadiani, we need to educate ourselves. We need to bring our A game. We need to know what we're doing. We need to make dua to Allah Ta'ala. So it is very important that we educate ourselves on this. That we, the ulama as well, our responsibility, that we have one program wherein we educate the people that this is how we answer the objection. And one main answer that I'll give is this. If any person makes a false claim and he presents the Quran Sharif to you, and he presents the Hadith Sharif to you, and he says that through these Quran ayahs, through these a hadith sharif, this proves, na'udhu billah, the Mirza Qadiani is the Prophet of Allah. What you replied from is this: I accept the Quran sharif, I accept the hadith sharif, but I do not accept your false translation, your wrong translation, your incorrect translation of this ayat, of this hadith, your false and incorrect interpretation of this hadith. You understand the difference? One is that you accept the Quran and hadith, but you're not accepting their translation, their interpretation, because that's incorrect. That's a simple answer. And then you tell them, go to the ulama, you take guidance from the ulama. Now the last point that I'll make, and I've only got a couple of minutes, the first point I made is that we should all recite Durood Sharif in abundance. How many times should we recite it? So that I know everyone's paying attention. 300 times, yeah, that's good. And the second is, so when you go talk to a Qadiani, don't go in there thinking that this guy doesn't know anything. These people do know. They know how to speak very well. The third point is this, that when it comes to the Qadianis, we cannot turn a blind eye to what they're doing. But at the same time, we cannot exaggerate their influence on the people. We cannot make this the number one priority either. In Pakistan, many years ago, when this Qadiani movement reared its ugly head, the ulama, they took a very strong stance against us, and they did a terrific job. And they said, this is the biggest problem that we're facing today, because it was for them to see anyone who accepts Qadianism, he's left with Islam, he's become murtad. But today, and this new year, 2023, in the UK, Qadiani, especially in Scotland, is not the biggest problem that we're facing. So we have ulama that come from outside the UK, and they will come and they'll say, look, Qadiani, Mirzai, this is the first main focus you have on top of the priority. We're saying it is a priority. It is something you have to focus on. However, we have bigger priorities, more bigger problems than this. And that is today, for example, atheism. We are more likely to have our Muslims, young and old, be manipulated by, deceived by atheists, militant atheists, than Qadianis. The Qadianis, by the work of our ulama, they're not going that far. We have many masajid, we have many Muslims. The Qadianis has just got one centre, and if only got that one centre, they've not been able to go ahead of that, because alhamdulillah, the work has been done. But see, atheism, that's on the rise. And that is the thing that's making people lose their iman in Islam. All it takes is that any one of you, you're on your phone and you're just going through your Facebook, going through your YouTube, and you just stumble upon by chance some video, small 5-minute, 10-minute clip, and this person, if it's Qadiani, we say, that's a Qadiani, we're going to listen to him. But this person, he's a person who we think we know, if somebody that we look up to, and he starts talking about Islam, objecting in Islam, about atheism, and say, we're all in doubt now, we're in a problem. Our children, they'll go to school, they'll go on social media, they'll watch something, they'll talk to someone, anyone, and that's them gone. So that's something that we really need to tackle, this atheism, and then this problem of Muslim trying to modernize and liberalize Islam. So this is a greater problem, a greater issue that we have, and this is the last point that we can finish, that we have Muslims, that they will say, okay, you're a Muslim, I'm a Muslim. But I'm a Muslim, but see, every single thing that Islam says, that this is halal, this is haram, this is right, this is wrong, this is good, this is bad. But no, I'm not going to judge according to Quran, Hadith, according to the ulama, I'm only my made up according to the liberal, modern society of what's right and wrong. So if the liberal, modern society says this is okay, then I'm going to say it's okay, though Islam says it's not okay, and I'm going to look for some loophole to make it okay. So these are the problems that we face. So now I'll finish off, now because I'm going to practice what we said, and I'll quickly mention these 3 points again so we all remember. First thing is, to recite Durood Sharif in abundance, minimum 300 times. Number two, don't go and talk to a Qadiani on your own thinking that this person does not know anything. You have to educate yourself. You can even go on YouTube, there are many talks about Qadianis in Urdu and English, many debates. And you should consult ulama. And the third thing is, yes, definitely, we have to tackle the issue of Khatmi Nubuwwat and Qadianis, that's why we have this conference. But at the same time, we cannot turn a blind eye and exaggerate the influence of the Qadiani, and then we turn a blind eye to the bigger problem, the bigger fitnah, the bigger trial and tribulation and challenges of atheism and liberalism and modernism and so on. So, may Allah give us the ability to practice what has been shared. JazakAllah.
Jazakumullahu khairan. Mawlana made some very relevant points. And just to pick up on that, it's defending our aqidah, preserving our aqidah generally as well. If I put it in my words, it's both parts of the kalima. La ilaha illallah, belief in Allah with conviction. Tasdeequn bil qalb wa iqrarun bil lisan. And Muhammadur Rasulullah, to believe in Rasulullah, in his sunnah, in his sharia, in his deen, and to see it as the perfect example. Just a few apologies today. Make dua for various ulama who were to be with us tonight, but they are unwell. Mawlana Khurshid, he shared his apology. He has this severe infection, a cough, and he was finding it difficult to converse on the phone as well. Mufti Raghib from Madrasa Ta'alim al-Islam is unwell. He was unable to attend last night's program in Madrasa as well. Qadi Hashim has had eye surgery and he's unwell. He's also resting. They were all to be with us today. Mawlana Abu Bakr from the Kambadal Masjid, he's traveling. So various ulama who are normally with us have not been able to join us today. But I'm grateful to you all for participating. Shah Sahib Shatufel Sahib from Masjid Furqan, he would have been with us tonight and he would have been speaking possibly as well. He's also unwell. May Allah Azza wa Jal grant him shifa and good health and long life. And so we are grateful to all who wanted to come and couldn't. May Allah preserve them, and those who have come, and mashallah, it's inspiring to see a lot of young folk today and all of you sitting so patiently right through. Mashallah. Is it because of the chairs? Huh? Youngsters can't tie their shoelaces anymore. Niche baithna bhi chahiye. Huh? Lekin alhamdulillah. And masala bunni ki khushbu shuru mein aa rahi thi ki nahi aa rahi thi jo shuru mein aayi. To ab to aisa nahi ki dekhein bhi mashallah pak chuki hain, chawalon ko dam lag chuka hai aur meetha bhi hai, saguna bhi hai. Khayenge na inshallah. Bhook bhi honi chahiye. Lekin isse pehle do ahem kaam baki hain. Ek to akhiri khitab Hazrat Maulana Abdurrahman Mahdi sahab, aur uske baad fir aap sab hazrat hamare sath isha mein sharik honge, aur fir inshallah, aur you know it's actually Allah saathiyon ko jazaaye khair ata farmaye. Maine darkhast ki thi muntazimin ko ke hall mein sardi na ho, to aap jab dakhil hue to ek to hissi garmi aur ek manavi taur par bhi umeed hai ki iman ko kuch hararat pahunchi hogi inshallah ji. To mashallah bahut acha mahol hai. Ab to ji chah raha hai ki Maulana Idris ko aadha ghanta aur de do. Allah Ta'ala jazaye khair ata farmaye tamam ulama hazrat ko bhi, aap hazrat ko bhi, Maulana Abdurrahman Mahdi ko jo ki Visha ki Zakariya Masjid ke imam aur khateeb hai, daawat e khitab deta hu. Hazrat Maulana Abdurrahman Mahdi.
Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكر الله والله خير الماكرين. میرے انتہائی معزز علماء کرام اور سامعین کرام, حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ اب تو صرف دم کو پٹنے کی دیر ہے اور کھانا بالکل تیار ہے, اور میں صحیح بات یہ ہے کہ ان جید علماء کرام کے سامنے آپ کے سامنے کیا بیان کروں. جو کچھ بھی ہے الحمدللہ بہترین طریقے سے اور دلائل اور براہین کی روشنی میں ان علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. مجھے تو امید تھی کہ حضرت مولانا مغرب کی نماز میں میں نے یہیں پڑھی ہے, اور مغرب کے فوراً بعد بھی یہی طے ہوئی تھی کہ پہلے جو ہے وہ میرا بیان ہو جائے گا, اور اس کے بعد باقی جو علماء کرام ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے خطاب سے آپ مستفید ہوں گے. لیکن حضرت مولانا کے سامنے نہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. وقت بھی بہت کم ہے, اور ہمارے ان علماء کرام نے, میں بڑے غور سے سن رہا تھا, مختلف وعدے آپ سے لیے ہیں کہ ایک تو اجتماعیت کی ضرورت ہے, جیسا کہ قاری مظہر صاحب نے فرمایا کہ ہم سارے ایک ساتھ ہیں, اور حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نے فرمایا کہ اپنے عقیدے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. حضرت مولانا ادری صاحب نے فرمایا کہ ہم چاہے ایک ہی آیت جو ہے سیکھیں ہر روز, لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, تو چاہے ایک آیت بھی سیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا علم کا, اور ہم اپنے جو عقائد ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کا ہمیں علم حاصل ہوگا تو میں بھی آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آج، وہ یہ کہ یہ اتنا ضروری عقیدہ، دین کی اساس ہے ختم نبوت، لیکن مجمع الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت اچھا مجمع ہے، لیکن اس عقیدے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہاں جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ کیا کہ یہ وعدہ کریں کہ اگلی ختم نبوت کے ساتھ تین بندوں کا اپنے ساتھ اور لے کر آئیں گے، سب کہیں انشاءاللہ، اور خاص طور پر جوانوں کو ساتھ لائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ کچھ گروپس کے اوپر قادیانیوں سے کافی پڑھتا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، تو ایک لفظ ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مادہ موجود ہے، توفی۔ اگر آپ ساتھ دیں گے اور توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ پورا ہمیں انشاءاللہ 5 منٹ سے بھی کم یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر توجہ ہوگی تو۔ پہلے تو سارے اس لفظ کو، کوئی توفع بولتا ہے کوئی توفی بولتا ہے، تو سارے حضرات اس لفظ کو بولیں توفی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور منکرین ختم نبوت اس لفظ کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے کہ ڈو یو بلیو دیٹ عیسیٰ علیہ السلام اسٹل الائیو، اور یوتھ، اور بردرز اینڈ سسٹرز، بیکاز دے لرن فرام دی علماء اینڈ دی اسکالرز، یس دس از اور عقیدہ اینڈ ویری اسینشل اسلامک کریڈ دیٹ عیسیٰ علیہ السلام از الائیو، سو دس از یس، عیسیٰ علیہ السلام از الائیو، and he will descend before the day of judgment. So they open the Quran, Surah Ali Imran, and they recite, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، that look, it's written in the Quran, that when Allah subhanahu wa ta'ala said to Isa alayhi salatu wasalam that I will cause you to die. So this is the meaning of tawaffi. Normally we say that Allah subhanahu wa ta'ala gave wafat to someone, aisa hum kehte hain na ki uski wafat ho gayi hai, ye bab e tafaul ka siwa hai, usi se nikla hai ye, that someone's wafat took place, wafat ho gayi hai. So they say, we normally we use this word in Urdu that someone's wafat took place, meaning someone died. So why don't you believe that Isa alayhi salatu wasalam, Quran says that Isa alayhi salatu wasalam has died, his natural death, he's not alive, he did not ascend on the heavens, and the aqeedah which you are taught by the ulama, by your scholars, this is wrong, because and this is against the Quran. This is what they say. We need to learn the meaning of this word tawaffi in order to understand the deception of Qadianis. The meaning of tawaffi, the designated meaning, meaning wada'i meaning of tawaffi, is not to die. It is not that someone died death. No, the designated meaning, wada'i mana of tawaffi, is akhzu shay wafiyan,
قبض الطعام, to take something fully, to take something fully. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ, that when Allah subhanahu wa ta'ala said to Isa alayhi salatu wasalam, O Isa, I am going to cause tawaffi to you. The meaning is not the death. The meaning is that I am going to... I am going to take you fully with your soul, with your body and soul, and I am going to protect you from those who intend to kill you. This is the meaning, and this is the wad'i meaning, when we say a designated meaning. But in kinaya, in metonymy, this word can be used for wafat. Originally, it does not mean, iska matlab ye nahi hai ke kisi ko maar dena, wafat ka matlab ye nahi hai ke kisi ko maut de dena. بلکہ اس کا جو حقیقی معنی ہے, جو وضعی معنی ہے جس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ, اس کا ہے مطلب کہ قبض التام اخذ الشیء وافیا, کہ کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. اب اگر آپ بتائیے, تھوڑا سا ساتھ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے کا پورا لے لیا یا یہ کہ ان کی صرف روح لی؟ پورے کا, ذرا زور سے بولیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہاؤ ڈڈ Allah subhanahu wa ta'ala took Isa alayhi salatu wasalam. How did Allah subhanahu wa ta'ala took him fully? Just by his soul or his body and soul? Please say, everyone say, his body and soul. So he ascended in the second heaven. An easy way to remember this. Yeah, because when Nabi sallallahu alayhi wa sallam went to Mi'raj, Nabi sallallahu alayhi wa sallam met Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam, Yahya alayhi salatu wasalam. Now how to remember the order? Our teacher of Muslim Sharif, may Allah subhanahu wa ta'ala give him lengthy life with health, he taught us a word, A'yahuma. If we remember this word, then we can remember the order of the Anbiya alayhi salatu wasalam in each sky and each heaven. So on the second heaven, Allah subhanahu wa ta'ala, this is the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala took him fully. And this is the meaning of tawaffi. Now, will you remember this meaning, inshallah ta'ala? Yaad rakhenge na? Jo bache university mein jayenge, when you go to university, if a Qadiani, Mirzai, comes to you and says that, you know, it is written in the Quran that the meaning of tawaffi is to, you know, kill someone, or the meaning of tawaffi is death. So, do you know the answer now? That the meaning of tawaffi is not that. The meaning of tawaffi, the original and the designated wad'i mana of tawaffi, is to take something fully. And Allah subhanahu wa ta'ala took Isa alayhi salatu wasalam fully. Ab isi cheez ko hum Quran se kaise samjhna hai humne is baat. Ye tawajjuh talab baat hazrat. Sare hazrat is taraf dekhe aur tawajjuh rakhenge to inshaAllah ta'ala یہ قرآن سے ہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جی, ویسے تو میں نے اردو میں کرنی تھی بات, لیکن ناؤ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس مسئلہ فرام دی قرآن. دس ویری امپورٹنٹ مسئلہ مائی برادرز, بیکاز الحمد للہ آئی ہیو بین ڈیلنگ ود قادیانیز, اینڈ دی فرسٹ تھنگ دے سے is the masala of tawaffi, which I have mentioned alhamdulillah already and we understood. But how do we understand this masala from the Quran? Have you heard of Salih alayhi salatu wasalam? Salih alayhi salatu wasalam was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. His nation, when he showed a miracle, a great mu'ajiza, his nation, long story, but I'm going to mention it briefly because there isn't time. So
They wanted to kill Salih alayhi salatu wasalam. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَجُلٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. There were 9 men who agreed between themselves that we are going to kill. Tonight we are going to kill Salih alayhi salatu wasalam. Did they manage to kill Salih alayhi salatu wasalam? Sab zara zor se bole. Did they kill him? Did Allah subhanahu wa ta'ala save his prophet or they succeeded? Allah subhanahu wa ta'ala saved his prophet. And they did not kill Salih alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala says, wa makaru, makram wa makarna, makram wa hum la yash'urun. They plotted and we planned. Wa makaru, makram wa makarna, makram wa hum la yash'urun. And they were not aware of our plans. And Allah subhanahu wa ta'ala saved Salih alayhi salatu wasalam, and then Allah subhanahu wa ta'ala sent adab and punishment on this qawm, on this nation. Now let's look at the second example. Allah subhanahu wa ta'ala used this word makar. Urdu mein bhi makar istemal hota hai na, makar. Ye filan ne makar kiya hai. This word makar, when it is used for someone else other than Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet alayhi salatu wasalam, then the meaning is makar, to plot, to have malicious intention against someone. But when we use this word for Allah subhanahu wa ta'ala, makar is tadbeer, planning of Allah subhanahu wa ta'ala, khufiya planning of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, they wanted to kill Salih alayhi salatu wasalam. Allah ta'ala saved Salih alayhi salatu wasalam. They did not succeed. Who succeeded? Say Allah. Who succeeded? Allah subhanahu wa ta'ala. Kamyabi kisko mili? Allah subhanahu wa ta'ala. Now the second example. At the time of Hijrah, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam migrated, before his migration, what the kuffare Makkah, the disbelievers of Makkah, what they did? They surrounded the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They wanted to kill Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Did they succeed? Sab ki awaaz nahi aa rahi. Did they succeed?
No.
Allah subhanahu wa ta'ala saved his prophet. And same thing here, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ. When the Kuffare Makkah, the disbelievers of Makkah, did makar, they planned to kill you or to imprison you or to take you out of Makkah. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. They plotted, they made a planning to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala made a planning, and Allah subhanahu wa ta'ala planned, and wallahu khairul makirin, and Allah subhanahu wa ta'ala is the best planner. So who succeeded? Who won? Allah subhanahu wa ta'ala. They could not do anything to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now the same I was mentioning, the meaning of tawaffi, that when you come to Isa alayhi salatu wasalam, وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ. Remember, at the time of Salih alayhi salatu wasalam, when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Salih alayhi salatu wasalam, Allah ta'ala says, وَمَكَرُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. When Allah subhanahu wa ta'ala saved his prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَكَرُ مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Again Allah subhanahu wa ta'ala used the same words, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And now Isa alayhi salatu wasalam's time, the people who were against him during his time, they wanted to kill Isa alayhi salatu wasalam. They wanted to kill Isa alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala wanted to save Isa alayhi salatu wasalam. So Allah ta'ala says,
Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَكَرُوا مَكْرُوا وَهُمْ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِأَنْ إِذْ إِذْ ظَرْفُ of Allah subhanahu wa ta'ala's planning. Zarf, meaning how Allah ta'ala saved. What was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala? What was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala? How Allah subhanahu wa ta'ala saved his Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Then Allah ta'ala says, they wanted to kill you, O Isa, but Allah subhanahu wa ta'ala wanted to save you. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ They wanted to kill you, but we did your tawaffi. O Isa, we did your, please say together, we did your tawaffi. We did your tawaffi. Look, time of Salih alayhi salatu wasalam, Allah ta'ala saved him. Nabi alayhi salatu wasalam, at the time of his migration, Allah subhanahu wa ta'ala saved him. They did not succeed. And Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, they plotted against Isa alayhi salatu wasalam. They wanted to kill Isa alayhi salatu wasalam. And who saved Isa alayhi salatu wasalam? How? Ab ye is sawal ka ab jawab dein. How? Zor se bolein. Tawaffi ke zariye se. Kis cheez ke zariye se? Zor se aur bolein. Kis cheez ke zariye se? And what is tawaffi? Fully. Yeah, they wanted to kill. Allah subhanahu wa ta'ala raised Isa alayhi salatu wasalam in the second heaven. This masala is clearly mentioned in the Quran. Agar thoda sa ghor kar lein in teen ayaton ke upar, agar kisi ko samajh nahi aaye to haath khada kare. Agar kisi ko ye abhi bhi samajh aaye, if you did not understand, please raise your hand. Kyunki yahan par main bhi ilm hasil kar raha hu, bazaate khud pehle main یعنی ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے یعنی قابل ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, آپ کے سامنے صرف میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا, صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کھڑا. اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو پلیز raise your hand if you did not understand. After Isha I will be here inshallah. You can come to me and I will open the Quran in front of you. I will open three ayats where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the word makar, because they wanted to kill a prophet and Allah subhanahu wa ta'ala saved the prophet. Now, why do we say, how can we believe here that Allah subhanahu wa ta'ala saved Salih alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala saved the last and final messenger sallallahu alayhi wasallam, and here for Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, they wanted to kill and Allah subhanahu wa ta'ala disgraced Isa alayhi salatu wasalam? Can this happen? No. Allah subhanahu wa ta'ala saved Isa alayhi salatu wasalam with tawaffi, and tawaffi it means qabzut tam in Arabic, or sare ye Arabi ka lafz bhi yaad kar le, qabzut tam. Waise to qabza Arabi bhi Urdu mein bhi hai na, theek hai, kisi ke upar qabza kar lena, theek hai, qabzut tam, pure ka pura qabza kar lena, to take something fully, to take control of something fully. So Allah subhanahu wa ta'ala took control of Isa alayhi salatu wasalam, and with the power of Allah subhanahu wa ta'ala he ascended in the second heaven. This is very important masala, and this is the masala of our aqeedah. Allah subhanahu wa ta'ala se hum dua karte hain ki Allah subhanahu wa ta'ala hame in sari jo bhi bayanat hue hain, aur main samajhta hu ki abhi mujhe to jo hai dili itminan nahi hua ki main samjha paya hu isko acche tarike se. Dar sahab keh rahe hain nahi samjha diya masala, aur bhi bahut sari cheezein yahan par main laya hu iski example. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور حضرت مولانا نے مجھے اگلی دفعہ زیادہ وقت دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ سمجھنا ہے, اور یہ سمجھ لے کے ایک یعنی بیان نہیں تھا, صرف ایک مسئلے کو سمجھانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ بیان کرنے والوں کو بھی جزا عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے, اور سننے والوں کو بھی, اور ہمارے منتظمین کو بھی جو پریشان ہو رہے ہیں, پریشان نہ ہوں, خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کو کتنا آباد کیا, اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو قبول فرمائے. مولانا مینشن دس مسئلہ, اٹس انفارچونیٹ دیٹ دا ٹائم واز سچ دیٹ دیئر از ٹائم پریشر, ادر وائز واٹ ہی واز ایمفسائزنگ از اے سینٹرل پوائنٹ وچ دا قادیانیز آرگیو.
But it's actually very useful if you want to be very clear about our differences to understand this particular ruling. And I'll summarize it in a few seconds. You trust me to do that?
Yes.
Inshallah, bismillah. So basically, Mawlana was saying that Allah uses the same word. Allah planned to save Salih al-Islam and he succeeded because Allah's plans succeed. Allah planned to save Rasulullah at the time of Hijrah. And Allah's plan succeeded. Rasulullah, Allah saved him. He performed the Hijrah. Allah planned to save Isa alayhi salam from his enemies and Allah succeeded by raising him into the heavens. So when tawaffi, this word is used for Isa, it means Allah lifted him body and soul together. Yeah, khulasa, Allah tawfiq ata farmaye. So we'll conclude with dua and food will be served for brothers and sisters in this hall. Everybody is requested to participate and remain behind. And I'm also going to request all our volunteers, the students, and any other sensible young brothers here to remain behind for a few moments while people do wudu and the adhan happens after the dua to assist with clearing the chairs and sisters on the sister side so that we have space to eat, inshallah, after the remaining prayer. Jazakumullah khairan. Dua inshallah. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلي على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارا یہ کانفرنس قبول فرما اسے اپنے رضا کا ذریعہ بنا رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا ایمان میں رسوخ کا ذریعہ بنا غیروں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیں امت مسلمہ کو ہمارے نوجوانوں کو عورتوں کو محفوظ فرما ہمارے ایمان کو دین کو محفوظ فرما ہمارے مراکز کو مساجد کو مدارس کی حفاظت فرما ہمارے علماء کو مقدسات کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى سبحان اے اللہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے خوش ہونے کا ذریعہ بنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما آپ کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین